خواتین نے بھیجوا دیا جی. منظور صاحب خواتین نے بھیج دیا جی. کسی کے پاس نہ ہو تو آپ بھی لے لیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, انشاءاللہ بدھ کے دن اسی وقت پر ہر ہفتے آپ کی کلاس ہوا کرے گی اور وہ میری ذمہ داری ہے اس کلاس میں انشاءاللہ آپ کو طہارت, نماز, اس سے متعلق کچھ مسائل, پھر کچھ کلام اقبال, اقبال کی تین نظمیں اور لٹریچر سے متعلق کچھ موضوعات اور کچھ اسپیشل لیکچرز. تو آج اتفاق سے پہلی کلاس آپ کی اسپیشل لیکچر ہی کے حوالے سے ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں ایک مسئلہ بہت زیادہ نمایاں ہے آپ سب کے علم میں. ہماری پارلیمنٹ نے 15 نومبر کو, سینٹ نے 23 نومبر کو ایک بل منظور کیا ہے تحفظ حقوق رسما کے عنوان سے, اور امید ہے کہ صدر صاحب اس پر کل دستخط کر دیں گے, اس کے بعد یہ بل ہمارے قانون کا حصہ ہوگا. اس بل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دو بالکل متضاد قسم کی آرا آ رہی ہیں. ایک طرف اراکین اسمبلی جو اراکین حکومتی پارٹی ہیں, جیسے خاص طور پر چودھری شجاعت صاحب, ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس بل میں کوئی ایک شک بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے. یہاں تک انہوں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اس بل میں کوئی چیز قرآن و سنت کے منافی ہے تو میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. لیکن دوسری طرف اپوزیشن میں ایم ایم اے ہے یا کچھ علماء اکرام ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ بل قرآن و سنت کے منافی ہے. جو لوگ بل کی حمایت کر رہے ہیں ان میں سے بھی اکثر کو پتہ نہیں کہ اس بل میں ہے کیا, ہوا کیا, اور جو لوگ بل کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی بھی اکثریت لا علم ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا, کیا تبدیلی ہوئی ہے, آیا وہ تبدیلی قرآن و سنت کے دائرے میں ہے یا وہ تبدیلی قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو اس ضرورت کو الحمدللہ محسوس کیا اور کئی علماء اکرام نے پھر اس حوالے سے آرٹیکل لکھے, اخبارات میں شائع ہوئے, اور تقی عثمانی صاحب کا آرٹیکل 2 دن میں آیا مختلف اخبارات میں, اس کے بعد مفتی مجیب الرحمان صاحب کا آرٹیکل بھی آیا ہے, دیگر علماء کے بھی آرٹیکل آئے ہیں. اس حوالے سے مجھ سے بھی کئی لوگوں کا تقاضا تھا کہ میں بھی اس حوالے سے ان کے سامنے ہی بات رکھوں کہ آخر آیا اس بل میں وہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل قرآن و سنت کے منافی ہے. تو یہ آرٹیکل, یہ جو بل ہے, اس کا پورا متن جنگ اخبار میں بڑی تفصیل کے ساتھ 4 دنوں میں شائع ہوا تھا. تو پھر وہ پورا بل کا میں نے متن پڑھا, پھر جہاں جہاں انہوں نے ترامیم کیے ہیں وہاں حدود آرڈیننس کو پڑھا, اور اس کے بعد علماء اکرام کے اس کے بارے میں جو بھی آرٹیکلز ہیں وہ بھی پڑھے. تو پھر ایک کتابچہ یہ مرتب کیا اور جس میں اس بل کے حوالے سے تبصرہ بھی ہے اور اس بل میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کا بھی تجزیہ ہے, پھر اس بل کے مضر اثرات کیا ہوں گے وہ بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس وقت ہم سمجھیں گے تاکہ اگر ہم کسی بھی چیز کی حمایت کریں تو پوری دلیل کے ساتھ کریں یا کسی کی مخالفت کریں تو پوری دلیل کے ساتھ کریں. تو یہ ایک اویئرنیس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ کو 12-13 ہزار یہ کتاب سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. کچھ اور کیونکہ ہم نے اس کتابچے پر کوئی اپنے ادارے کا یا شخصیت کا نام نہیں لکھا, تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کچھ دیگر جماعتیں بھی اس کتابچے کو جو ہے وہ چھاپ کر تقسیم کر رہی ہیں, تو اچھا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ذرا زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلے اور اویئرنیس ہو. اب یہ جو تحفظ حقوق کے نسواں بل ہے جو کتاب کا آپ کے ہاتھ میں ہے, شروع میں اس پر تبصرے کے حوالے سے تین نکات ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ جو تحفظ حقوق کے نسواں بل یہ منظور کیا گیا ہے, یہ 1979 میں جو پاکستان میں حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا, یہ اصل میں اس کا ترمیمی بل ہے, اسی آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے. وہ جو حدود آرڈیننس تھا وہ مرتب کیا تھا علماء اکرام نے اور پاکستان کے بڑے ممتاز جو ماہرین قانون تھے انہوں نے حدود آرڈیننس میں وہ مرتب کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس میں تقی عثمانی صاحب تھے اور مولانا ظفر احمد انصاری صاحب تھے, پیر کرم شاہ نظری صاحب تھے, محمود احمد غازی صاحب تھے, ماہرین قوانین میں سے ایک بروئی صاحب تھے, خالد نثار ظفر صاحب تھے, شریف الدین پزار صاحب تھے, یعنی چوٹی کے ماہرین اور چوٹی کے علماء. انہوں نے وہ حدود آرڈیننس کا بل کو 14 مہینے کی مشاورت کے بعد مرتب کیا ہے, یعنی وہ آرڈیننس. اس آرڈیننس پر اعتراضات تو پہلے بھی ہوتے رہے لیکن یہ اعتراض ذرا ایک منظم انداز سے تحریک کی صورت میں ہوئے اس سال جون کے مہینے سے, اور پہلے جیو ٹی وی چینل, جنگ اخبار اور ڈی نیوز, یہ سب کے سب کیونکہ ایک ہی ادارے کے تحت ہیں تو یہاں سے مہم چلائی گئی اور اس 16 اعتراضات کیے گئے حدود آرڈیننس میں. لیکن وہ سارے اعتراضات اکثر و بیشتر بے بنیاد قسم کے تھے, اعتراض بڑا اعتراضات تھے. ہم نے اس کا بھی جواب دیا تھا, اس پر بھی ایک کتاب مرتب کیا تھا میری, اس پر ایک تقریر کئی جگہ پر ہوئی, اس کے کیسٹ بھی ہیں. پھر ہمارے اپنے انجمن کے تحت 4-5 جو ہے وہ جو ہمارے لیکچرز ہیں انہوں نے اس پر ایک ڈی وی ڈی بھی ریکارڈ کرائی, وہ بھی مل جائے گی. 16 اعتراضات کے جوابات بھی ہم نے دیے کہ اعتراضات اکثر بہتر صرف بے بنیاد ہیں اور سیکولر طبقہ جو اس ملک میں نہیں چاہتا کہ اسلام کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو وہ مخالفت کر رہا ہے. اب اس کے بعد یہ جو ترمیمی بل آیا ہے حدود آرڈیننس پر, اس کے اوپر پہلا تبصرہ تو یہ ہے کہ جس کمیٹی نے یہ بل بنایا ہے وہ کمیٹی حدود آرڈیننس میں ترمیم کے لیے کوالیفائڈ کرتی ہے, کیونکہ معاملہ حدود کا ہے, شریعت کا ہے. تو جو سلیکٹ کمیٹی انہوں نے قائم کی تھی اس میں جو لوگ, کچھ نے تو بائیک آؤٹ کر دیا تھا, جو لوگ اس بل بنانے کو بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی سکہ مستند عالم دین نہیں, بلکہ بعض تو ایسی خواتین بھی ہیں جو مکمل مغرب زدہ ہیں. تو اگر حدود آرڈیننس کے اوپر کوئی ترمیم بل لانا تھا تو یہ کام علماء اکرام کے حوالے کرنا چاہیے تھا اور ماہرین قوانین کے. تو اس حوالے سے پہلا بنیادی اعتراض تو یہ, پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے علماء اکرام تھے کہ جن کو بعد میں مشاورت کے لیے حکومت نے زحمت دی اور ایک ان کی مشاورتی کمیٹی بنائی, مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, مولانا سید الراجی صاحب تھے, ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, لیکن ان لوگوں نے بھی اس بل کی نہ حمایت کی اور بلکہ ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ بل قرآن و سنت کے بناتی ہے. تو نہ بل کے بنانے میں علماء اکرام کا کردار ہے اور نہ پھر بل کے بننے کے بعد اس بل کو کچھ سند علماء اکرام کے حاصل ہے. ایک ہے مخالفت ایم ایم اے کی, ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے, حکومت کی ٹانگ انہوں نے کھینچ نہیں, لیکن یہ جو علماء اکرام ہیں ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں, یہ کوئی حکومت کے کوئی سیاسی حریف نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی آگے چل کر حکومت کی ٹانگ کھینچنی ہو. رہ جانے دار قسم کے لوگ ہیں, حکومت نے خود ان کو مشاورتی کمیٹی میں شامل کیا تھا, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بل قرآن و سنت کے بناتی ہے. تو اس لحاظ سے اس بل کو بنیادی طور پر جواز ہی حاصل نہیں ہے, اس لیے کہ بنا بنانے والے اس کے اہل اور نہ پھر جو اہل لوگ ہیں اس کی کوئی تائیداد ہو جائے. دوسری بات یہ کہ جو حدود آرڈیننس پر اعتراض ریپیٹڈلی کیا گیا وہ یہ تھا کہ حدود اللہ سے محض نہیں, کیا حدود آرڈیننس اسلامی ہے, اور تصور یہ دیا گیا کہ حدود اللہ تو اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حد ہے, اس میں تو اختلاف کرنا ہی گویا کفر ہے, لیکن حدود آرڈیننس انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور وہ اسلامی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی. جب بھی کبھی کسی بھی ملک میں حدود کا نفاذ ہوگا تو اس کی شکل ہمیشہ یہی ہوگی کہ آپ کو ایک لیگل ڈاکومنٹ بنانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیجیے آج سے مبارکہ بھی قرآن پاک کی آتی ہے, ان سے کہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر مجرموں کو سزا دیتے رہیں, نہیں, بلکہ آپ کو ایک لیگل ڈاکومنٹ بنانا پڑے گا جس میں آپ کو مختلف اصطلاحات پر اس کی ڈیفینیشن دینی پڑے گی، چاہے وہ اصطلاحات فقہ کی ہوں، چاہے وہ اصطلاحات جو ہے وہ قانون کی ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جرم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس جرم میں تعاون کی مختلف صورتیں کیا ہیں. بعضوں کا جرم پورا نہیں ہوتا لیکن اس میں کوئی تعاون کی صورتیں ہوتی ہیں. زنا زنا ہے تو ممکن ہے زنا کا عمل نہ ہوا ہو لیکن کسی نے کوشش کی ہو، کسی کو اغوا کیا ہو، کسی کو ایسی جگہ انوائٹ کیا ہو کہ جہاں پر کسی اور نے غلط حرکت کر دی ہو، تو بہرحال جو ہے وہ کسی کو بھیج دیا ہو کسی خاتون کو، تو جرم کے تعاون کی صورتیں بھی آپ کو ساری اس میں لکھنی پڑیں گی. پھر جرم کے لیے شہادت کا معیار اور اس کا ثبوت، اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی. پھر جرم یا جرم میں تعاون کی مختلف سزائیں کیا ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرنی پڑیں گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کا تعلق ملک کے دیگر قوانین کے ساتھ کیا ہوگا، کون کون سے قوانین کا اس پر اطلاق ہوگا، کن قوانین سے یہ بالغ تر ہوگا، اگر کوئی دو قوانین ٹکرائیں گے تو پھر کیا صورت ہوگی، ساری وضاحتیں آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا اب یہ جو پورا ڈرافٹ بنے گا آرڈیننس کا، یہ بنائیں گے انسانی، ظاہر بات ہے اب وہی تو آ نہیں سکتی کہ وہی کے ذریعے سے آپ کو ڈرافٹ دیا جائے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. اب یہ ڈرافٹ اسلامی کہلائے گا کب، جب کہ بنانے والے واقعتاً قرآن و سنت کے حوالے سے وہ گہرا علم اختیار رکھتے ہوں. مزید یہ کہ کوئی بھی اس پر قرآن و سنت کے حوالے سے اعتراض نہ ہو، اور یہ ممکن ہے کہ ان کے ڈرافٹنگ کے دوران کوئی چیز غیر واضح ہو تو اس کو بعد میں تمیم کر کے واضح کر دیا جائے، اس میں کسی نقطے کی کمی رہ جائے تو اس نقطے کو اس میں بڑھا دیا جائے، یا کوئی نقطہ اضافی ہو تو اس کو حذف کر دیا جائے. اس ڈرافٹ میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ وہ ڈرافٹ اسلامی ہی کہلائے گا اگر اس کو مرتب کرنے والے وہ اس حوالے سے واقعتاً جو بھی ضروری کوالیفیکیشن ہے، قابلیت ہے، مہارت ہے، وہ رکھتے ہیں. تو اب یہ اعتراض تھا حدود آرڈیننس پر کہ یہ جو کہ انسانوں نے بنایا ہے مین میڈ ہے، لہذا یہ اس کا کیا جواب ہے. لیکن اب جو اس کے بدلے ترمیمی بل حکومت لے کر آئی ہے، یہ کیا اللہ کی طرف سے اس کی وحی ہوئی، کیا یہ وہ خدائی قانون؟ تو ظاہر بات ہے اب آپ نے بھی وہی کام کیا ہے جو کام اس سے پہلے ہوا تھا، تو وہ ایک خاص طریقہ کا اعتراض تھا. یعنی ابھی بھی آپ نے جو بل بنایا وہ بھی آخر انسانوں کا بنایا تھا، وہ بل اسلامی اس لیے تھا کہ بنانے والے علماء اکرام، یہ بل اسلامی اس لیے نہیں ہے کہ نہ علماء اکرام اس کی تیاری میں شامل اور نہ پھر بعد میں اس کی تائید جو ہے وہ ان کی تائید اس کو حاصل ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم حدود آرڈیننس کو منسوخ نہیں کر سکتے اور یہ نہ ہمارا ارادہ ہے، آپ اس میں صرف ترمیم کریں گے. لیکن اگر آپ ذرا تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو صرف حدود آرڈیننس میں کو ترمیم کیا ہوئی ہے، بلکہ اس کی صورت کو بالکل جو ہے وہ مسخ کر دیا گیا، اس کی صورت بگاڑ دی گئی. حدود آرڈیننس کے مجموعی طور پر پانچ حصے ہیں، ایک حصے زنا آرڈیننس، ایک حصے قذف آرڈیننس. قذف کہتے ہیں اگر کسی پر زنا کی کوئی جھوٹی تہمت لگا دی جائے، یہ قذف ہے. پھر جو ہے وہ جائیداد سے متعلق آرڈیننس، پھر امتناع حد آرڈیننس کہ کس صورت میں کن حالات میں حدود کا اجرا نہیں ہوگا، جیسے اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قحط کا زمانہ ہو، اس زمانے میں کوئی چوری کرے تو اس زمانے میں حدود جو ہے وہ ثابت کر دی جائیں گی، اس لیے کہ وہ ایک قسم کی ایمرجنسی ہے. اسی طریقے پر کن صورتوں میں کوڑے کی سزا دی جا سکتی ہے، اجرائے سزائے سازیانہ اور کن، تو ٹوٹل حدود آرڈیننس کے بھی پانچ حصے ہیں. انہوں نے ترمیم کی ہے دو حصوں میں، ایک حد زنا آرڈیننس میں، ایک حد قذف آرڈیننس میں. اب حد زنا آرڈیننس کی ٹوٹل دفعات 22 ہیں، 22 میں سے 11 کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی آدھی دفعات کو منسوخ کر دیا ہے. پیچھے جو پیچھے جو 11 رہ گئے ان میں سے 7 میں انہوں نے کی 18 ترمیم اور بقیہ 4 کو رکھا ہے اصل شکل میں. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا صورت رکھی ہے اس کی حد زنا آرڈیننس کی. حد قذف آرڈیننس میں ٹوٹل 20 دفعات ہیں، 20 میں سے 8 ٹوٹل منسوخ کر دی اور ان میں سے صرف 12 بچی ہیں، 12 میں سے 6 میں 12 تبدیل ہیں اور صرف 6 اصل شکل میں. تو ٹوٹل ان دونوں جو آرڈیننسز ہیں ان کے اندر ٹوٹل 30 ترمیمیں میں کر دی اور 11 اس کی دفعات اس کی حدت کی ہیں، 8 اس کی حدت کی ہیں، تو 19 دفعات تو ٹوٹل جو ہے حدت ہی ہوگی. تو حقیقت میں تو انہوں نے حدود آرڈیننس کی بالکل صورت ہی ختم کر دی. حدود آرڈیننس میں زنا کی دونوں صورتوں کا ذکر تھا، زنا بالرضا کا بھی، زنا بالجبر کا بھی، اور پھر جو بھی مزید اس سے متعلق جرائم ہیں، یعنی اگر زنا تو نہیں ہوا لیکن زنا میں تعاون ہوا ہے کسی بھی صورت میں، یا زنا سے ملتے جلتے کچھ جرائم ہیں جیسے ہم جنس پرستی ہے، انہوں نے اب حدود آرڈیننس میں صرف ایک ہی جرم رکھا ہے، وہ ہے زنا بالرضا، باقی زنا بالجبر بھی وہاں سے نکال کر فوجداری قانون میں جو ملک کا اس میں ڈال دیا، اور جو زنا سے متعلق مزید کوئی جرائم ہو سکتے ہیں وہ بھی سارے وہاں سے نکال دیے، تو اب صرف جو ہے وہ زنا بالرضا کا معاملہ رکھا ہے حدود آرڈیننس میں، اس میں بھی انہوں نے ایک اور گڑبڑ کی ہے جو میں انشاءاللہ واضح کر دوں گا، یہ اب حدود آرڈیننس کی شکل بچی ہے۔ تو یہ جو مجموعی تذکرہ تھا اس حقوق نسواں بل پر، تحفظ حقوق نسواں بل پر، اب آئیے جو ترامیم اس میں کی گئی ہیں اس کا جائزہ۔ آپ کے سامنے اس وقت 18 نقطے لکھے ہوئے اس کتاب سے، لیکن جب میں نے بعد میں مزید مطالعہ کیا، خاص طور پر مفتی محب الرحمان صاحب کا آرٹیکل ابھی کلی ختم ہوا ہے سفارت میں، تو اس میں انہوں نے ایک نقطہ اور واضح کیا، اب جو کتاب کا اس کا روایت جائے گا اس میں وہ نقطہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے۔ تو مجموعی طور پر 19 ہمارے اعتراضات ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے اس تحفظ حقوق نسواں بل پر، وہ 18 لکھے ہوئے ہیں، ایک اور ہے وہ ان شاء اللہ میں درمیان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ مجموعی طور پر اس بل میں 30 ترامیم شامل ہیں، جو ترمیم نمبر 17 ہے وہ سب سے زیادہ شرمناک ترمیم ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 9 کو حذف کر دیا، دفعہ 19 کو حذف کر دیا۔ دفعہ 19 کیا ہے؟ دفعہ 19 کے تحت پاکستان میں برطانوی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین جو ناسک تھے 1947 سے لے کر 1979 تک، وہ 1908 قوانین منسوخ ہو گئے۔ اب انہوں نے جب دفعہ 19 کو منسوخ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ قوانین اب دوبارہ زندہ ہو گئے، اب وہ قوانین دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، اور وہ قوانین کیونکہ بنائے تھے حکومت برطانیہ نے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا تو کوئی معاملہ شریعت کے حوالے سے ہو نہیں سکتا، لہذا ان قوانین کے اندر شریعت کے حوالے سے بڑا کھلا انحراف ہے، اور وہ قوانین جو کہ سمجھیے کہ شریعت کے سراسر خلاف ہے وہ قوانین دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو سب سے زیادہ شرمناک بات ہے وہ یہاں لکھی دی ہے، اس قانون کے تحت تو دفعہ نمبر 497، اس دفعہ 497 میں زنا کی عجیب تاریخ لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ اگر غلط کام کرتا ہے تو یہ زنا ہوگا، اب اگر وہ شخص شکایت کرے گا اس کے حوالے سے حکومت یا جا کر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائے گا، تو اگر اس شخص پر جرم ثابت ہو گیا تو اس کو 5 سال قید کی سزا دی جائے گی، البتہ یہ جرم قابل راضی نامہ بھی ہے قابل ضمانت بھی ہے۔ اب اس بات میں کئی شریعت کی خلاف ورزی ہے، سب سے پہلے تو زنا کی تاریخ کی غلط ہے، حدود آرڈیننس کہتا ہے کہ زنا کی تاریخ یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت میں جائز نکاح نہیں، اب اگر ان کے زنا مباشرت ہوئی تو زنا ہے، یہ بڑی جامع ڈیفینیشن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کرے گا تو زنا ہے، تو حقیقت میں تو اس قانون کے تحت زنا کو جرم ہی نہیں، جرم اصل میں ہے کیا حد تلفی، کہ آپ نے کیوں ایک آدمی کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ یہ غلط کام کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اس سے اجازت دے دے، جیسے کہ ہمارے ہاں بعض ہیں لوگ ایسے کہ جو شرم و حیا کے بالکل آ رہی، تو اگر کسی کی مرضی سے اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو جائے تو یہ گویا جرم نہیں، اور اگر کسی کنواری کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے تو یہ جرم نہیں، کسی بیوہ کے ساتھ متعلقہ کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے تو اس قانون کے تحت یہ جرم ہے ہی نہیں۔ جرم تو یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی مرضی کے بغیر تو اس کی بیوی کے ساتھ ہی ساتھ کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدود کی سزائیں اللہ اس کے رسول نے مقرر کی ہیں، ان سزاؤں کو کوئی حاکم کوئی قاضی نہ تبدیل کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی سفارش کرنا یا سفارش قبول کرنا یہ دونوں حرام، تو حدود کی سزا اگر کسی پر نافذ ہو جائے تو یہ معاف ہو نہیں سکتی، البتہ کفاف ہے جیسے وہ معاف ہو جاتا ہے، کہ خاص کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے غصہ کو اختیار دیا ہے قرآن نے کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں, لیکن حدود اگر کسی پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی معافی نہیں. ہاں, توبہ کرنے سے آخرت کی سزا تو معاف ہو جائے گی لیکن دنیا میں سزا معاف نہیں ہوگی. جیسے ایک خاتون غامیہ خاتون کا واقعہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, انہوں نے زنا کیا تھا اور آ کر خود اعتراف کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے آپ معاف کر دیجیے. بڑے پیارے الفاظ سے اس خاتون سے کہ دنیا میں سزا مل جائے تاکہ میں آخرت میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤں. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تمہیں عمل بھی ٹھہرا تھا کیا؟ تو پھر کیا اس کا قصور کیا جو تمہارے دائر میں جاؤ بچے کی پیدائش جلد خاتون پھیرا. آپ نے کہا کہ بچے کو تمہاری ضرورت پہ جاؤ, وہ پھر دو ڈھائی سال بعد پھرا کے لیے بچہ روٹی کھانے قابل ہو گیا, وہ سلا دیا اس کا لحاظ. تو اس پر آپ نے حد جاری فرمائی, اور جب اس پر حد جاری ہوگی تو اس وقت کسی کے منہ سے نکل بھی گیا کہ یہ کیسی جو ہے وہ بدکار عورت ہے. اس پر آپ نے ڈانٹا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم و سب کی بخشش ہو جائے تو آخرت کے اعتبار سے تو آدمی بخشا جائے گا, لیکن بہرحال دنیا میں حد کی سزا کی معافی نہیں. جبکہ وہاں پر کیا ہے کہ ایک تو حد کی سزا ختم کر کے پانچ سال سے سزا ہے, ورنہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی ہے تو سنسار, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو جوڑے, لیکن یہاں پر پانچ سال کیا ہے, اور پھر اس میں راضی نامہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمانت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں خلاف شریعت, تو یہ شریعت کے خلاف قانون یہ پھر سے اب زندہ ہو گئے ہیں ترمیم نمبر 17 کے ذریعے سے. نمبر 2, ترمیم نمبر 12 کے ذریعے سے انہوں نے حد زنا آرڈیننس کی دفعہ 3 کو منسوخ کیا ہے, اور ترمیم نمبر 29 کے ذریعے سے حد قذف آرڈیننس کی دفعہ 19 کو منسوخ کیا ہے. یہ دفعہ 3 اور دفعہ 19 کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ ان کے ذریعے سے فوقیت دی گئی ہے حدود قوانین کو تمام دیگر قوانین پر. حدود قوانین جو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب ہوئے ہیں, اگر کوئی قانون ان سے ٹکرائے گا تو یہ قوانین بالا تر ہوں گے, ان کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا کہ حدود قوانین کی بالا گفتگو ختم کر دی ترمیم نمبر 12 اور ترمیم نمبر 29 کے ذریعے سے. گویا اب اس ملک میں حدود قوانین اور برطانیہ کے بنائے ہوئے قوانین جو دوبارہ زندہ ہوا کہ بالکل برابر ہو گئے. ایک کام میں پیچیدگی بھی پیدا ہوئی ہے. اگر فرض کیجیے کہ کسی شخص کے اوپر الزام لگتا ہے زنا کا, تو اب دونوں صورتیں, یا تو اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے دفعہ 497 کے ذریعے سے جو اوپر دور برطانیہ کی بنی ہوئی ہے, جس کے تحت گویا زنا پہ رضا جرم ہے ہی نہیں, اور اگر جرم ثابت بھی ہو جائے تو اس میں صرف 5 سال قید کی سزا ہے, اور یا اس کو فائل کیا جائے حدود آرڈیننس کے ذریعے کہ جس میں سزا رکھی گئی ہے 100 پر چھوڑے یا سنسار کر دینا. تو قانونی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے. تو مختلف قوانین کے تحت اب جس طرح سے چاہے تو فیصلہ کر لے, کسی کو فیور کرنا ہے تو انگریز کا قانون, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے تو گویا اس کو حدود آرڈیننس. تو ایک قانونی پیچیدگی پیدا کرتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا نقصان بیان کیا مفتی تقی خانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ حدود کے قوانین ملکی قوانین سے بالا تر تھے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کئی خواتین کو ظلم سے بچایا. وہ کہتے ہیں میں 17 سال تک جج رہا ہوں شریعت اپیلیٹ بینچ کا سپریم کورٹ میں. وہ اس حوالے سے ہوتا کئی کیس ہمارے سامنے کہا ہے. وہ ایسے آئے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی, اب شریعت کی روح سے خاتون آزاد ہے, اس نے کہیں اور نکاح کر لیا. ملکی قوانین کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی. اگر کسی شخص نے کہہ بھی دیا بیوی سے طلاق, تب بھی ملکی قانون کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی, ایک بھی نہیں ہوئی. طلاق کب ہوگی؟ جبکہ شوہر دے گا یونین کونسل کے چیئرمین کو نوٹس, اور وہ توثیق کرے گا تب طلاق واقع ہوگی. اب اگر فرض کے یونین کونسل کے چیئرمین کو انوالو نہیں کیا گیا اور خاتون کو اس نے طلاق دی, خاتون عدت پوری کی شادی کر لی, اب کیا کرتے تھے کہ شوہر اپنے ساتھ کا بیوی کو تنگ کرنے کے لیے یونین کونسل کے چیئرمین کو جا کر شکایت کر لی کہ جی یہ عورت کی طلاق واقع ہوئی نہیں, آپ سے توثیق ہوئی نہیں, اس نے دوسری جگہ شادی کر لی ہے, یہ غلط کام کر رہی ہے. تو پاکستان کے قانون کے تحت اس خاتون کی طلاق واقع نہیں ہوئی اور وہ خاتون نے جو نکاح کیا ہے وہ ناجائز ہے معاذ اللہ اور وہ غلط کام کر رہی ہے. تو اس وجہ سے کئی خواتین جیلوں میں تھیں. تو تک اسمانی صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ حدود آرڈیننس پاس ہوئے ہیں تو وہ مقدمے پھر ہمارے پاس لوگ لے کر آئے اور ہم نے کہا کہ چونکہ حدود قوانین کو ملکی قوانین کے اوپر بالادستی حاصل ہے, ان قوانین کے تحت عورت نے بالکل صحیح کام کیا, شریعت کی روح سے اس نے وہ غلط کام نہیں کیا, طلاق اس کی واقع ہو گئی تھی شریعت کی روح سے, اس نے عدت پوری کی, اس کا نکاح جائز ہے. تو ہم نے ان خواتین کو راہ بنا دیا. جبکہ اب جب یہ حدود قوانین کی بالادستی ختم ہو گئی تو اب جو ہے جو خواتین پر وہ ظلم پہلے ہو رہا تھا وہ پھر سے دوبارہ اب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو گویا یہ وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے بلکہ جو ان پر ایک ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم کو دوبارہ سے انہوں نے اب گویا اس کے لیے پھر سے ہو گیا ہے. نمبر تین, جو حدود آرڈیننس میں دفعہ چار ہے اس میں زنا کی تعریف جو دی ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی, وہ تعریف یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت اگر ان کے درمیان جائز نکاح نہیں اور وہ آپس میں کوئی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ زنا ہے. اور بڑی بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی زیادہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت ایک ہی صورت ہے ایک مرد اور عورت کی تعلق قائم کرنے کی کہ ان کے درمیان جائز نکاح ہو, اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو وہی کام کرتے ہیں تو غلط ہے اور کوئی صورت اب نہیں ہے. ہاں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا تو لونڈیوں کی ایک صورت تھی, وہ مالک اور لونڈی کا تعلق تب بھی وہ جائز تھا, لیکن اب ظاہر بات ہے وہ کچھ بھی اب نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ترمیم کے ذریعے سے ترمیم نمبر 13 کے ذریعے سے وہ جائز نکاح میں سے جائز طرف نکال دیا. یعنی اب حدود آرڈیننس میں ضلع کی تاریخ یہ لکھی ہے کہ اگر ایک عورت اور مرد کے درمیان نکاح نہ ہو اور وہ آپس میں تعلق قائم کریں تو یہ ضلع شمار ہوگا, جائز طرف نکال دیا. اگر نکاح ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نکاح نہیں ہے تو یہ اب اس کا اس سے انہوں نے کیا کیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے اس ملک میں کہ کسی خاتون کو اغوا کر لیا, وہ خاتون منکوا ہے, اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے اور وہ عزت پوری نہ کرے, اس کو اغوا کر کے اس سے نکاح کر لیا. اب قاضی کو پتہ نہیں کہ یہ خاتون جس کی طرف سے دو گواہ میرے سامنے آ گئے وہ خاتون آیا منکوا ہے کہ نہیں ہے, وہ قاضی جو ہیں وہ تو کہتے میں دو آدمی آ گئے ہیں تو نکاح کرنا ہے, وہ فارم بھرا اور سائن کر دیا اور نکاح پڑھا دیا. اب ان کے درمیان نکاح تو ہے لیکن وہ نکاح ناجائز ہے, وہ صحیح نہیں ہے. تو حدود آرڈیننس کے تحت تو وہ نکاح ناجائز تھا, یہ کام کرنا زنا ہے, لیکن اب کیونکہ انہوں نے جائز طرف نکال دیا اور وہ جو غلط کام ہے گویا اس کو بھی اب حکومت کی طرف سے ایک سنگ حاصل ہوگی کہ یہ کام اب صحیح ہے. آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی, اب اس کے بعد اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو شریعت کی روح سے ناجائز, لیکن ملکی قانون کے تحت اب وہ کیا ہے, وہ اس کو جواب دے دیا. تو یہ اصل میں گویا ایک بے حیائی اور بے خودگی کو فروغ دینے کا اشارے کا ذریعہ, کسی بہت ہی شیطانی سوچ رکھنے والے نے یہ ساری چیزیں کی, اس نے چن چن کے جو ہے وہ ایسی چیزیں اس میں ڈالی ہیں یا نکالی ہیں, تو لفظ جائز اس میں سے نکال دیا. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ گویا آگے غلط کام کو گویا سند حاصل کر دیا. ابھی سوال سے ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں, ایک شخص اس کی بیوی کو ایک پولیس والے نے اغوا کر لیا, اس نے کئی جگہ کوشش کی کئی سطح پر کہ جو ہے وہ اس کی بیوی بازیافت کرائی جائے لیکن نہیں ہوا. میرا آخر وہ پہنچا گورنر پنجاب کے پاس, وہاں بھی سنوائی نہیں ہوئی. اس نے خود سوزی کی تھی گورنر پنجاب کے گورنر ہاؤس کے پاس, اور بیچارہ بات میں گیا وہ دو تین دن بعد میں مر بھی گیا. تو یہ ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے, تو گویا اس قسم کے ظلم کو تحفظ حاصل ہو جائے گا کہ اگر اس طرح کا ناجائز نکاح بھی کیا کسی کو اخبار کر کے وہ خاتون خود قرار ہوئی ہے وہ اسے جواز حاصل ہو گیا. بعض اوقات اس ملک میں اور بھی غلط کام ہوتے ہیں, کسی نے اپنی بیوی کو مارا, بیوی ناراض ہو کے گھر آ گئی, اب شریعت کی روح سے تو یہ آگے کھلا دے اور باقاعدہ طلاق ہو اور علیحدگی ہو. بعض لوگ اوقات غصہ آ جاتا ہے بھائیوں کو والد کو کہ اس نے کیوں ہماری بیٹی اور ہماری بہن کو اس کا ظلم کیا, اور وہ اس کا نکاح کہیں اور کر دیتے ہیں, وہ نکاح بھی ناجائز ہے. اس کا طریقہ یہی ہے شریعت کی روح سے پہلے خدا لی جائے عدالت کے ذریعے سے اور یا طلاق لی جائے عزت پوریوں سے, لیکن اب اس ترمیم کے بعد وہ اس قسم کا نکاح اس کو بھی جواز حاصل ہو گیا. تو یہ تیسرا انحراف ہے قرآن و سنت سے اس بل میں. نمبر چار, زیر نظر جو یہ دل ہے آپ کو ذہن کے نسبہ مل، اس میں جتنے بھی ایسے جرائم تھے جو کہ زنا سے تعاون سے متعلق ہیں، یعنی اغوا کا جرم یا کسی خاتون کو فروخت کر دینا یا کسی خاتون کو زنا پر مجبور کرنا، یا یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ بلانا کہ جہاں پر جو ہے وہ پہلے سے پلانڈ ہو کے وہاں پر آئی اور کسی اور نے اس کو اس کے ساتھ غلط حرکت کر دی، یا ہم جنس پرستی، ایسے تمام جرائم کو بھی زنا آرڈیننس سے نکال کر وہ لے گئے ہیں کس میں فوجداری کا ہونا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر جو ہے وہ شرعی عدالت میں کسی شخص پر زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا چار دوانے کے اندر، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زنا کی کوشش کی ہے، اس میں عورت پر دسترازی کی ہے، اس نے اسے اغوا کر لیا تھا، لیکن اب وہ حد جاری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ چار گواہ پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اگر تین بھی گواہ ہیں تب بھی حد جاری نہیں ہو، تو کم از کم عدالت پھر جرم زنا میں تعاون کی سزا دے دیتی ہے، اب وہ نہیں دے سکتی. اب اس کے لیے پھر جو ملک کا دوسرا قانون ہے فوجداری قانون، اس کے تحت الگ سے مقدمہ دائر کرنا پڑے گا اور ایک نئی کارروائی پھر عدالتی نئے سرے سے شروع ہوگی. اس سے بھی مجرمین کو تعاون حاصل ہوگا کہ اگر مجرم جو ہے وہ اس کے اوپر زنا کا جرم ثابت نہیں ہو رہا لیکن زنا کے حوالے سے تعاون کا جرم ثابت ہو رہا ہے، اگر اس کو اس کی بھی سزا ملے گی تو اس کے مجرمین کی حوصلہ شکنی ہوگی اور گویا معاشرے میں اس قسم کے جرائم کی حوصلہ شکنی ہوگی. تو انہوں نے وہ سارے کے سارے جرائم نکال کر ڈال دیے جس میں فوجداری کا. نمبر پانچ، ترمیم نمبر 14 کے ذریعے سے زنا بل جبر کو نکال دیا ہے حدود آرڈیننس، اور بل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زنا بل جبر کے حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی بھی سزا نہیں ملتی. قرآن و سنت میں سزائیں ملتی ہیں صرف زنا بل رضا کی، اس لیے ہم نے اس زنا بل جبر کو حدود آرڈیننس سے نکال دیا. دوسری اس کی وجہ یہ بتائیے، اس کا ذکر مشرف صاحب نے اپنے تقریر میں بھی کیا کہ زنا بل جبر کی وجہ سے خواتین پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے. کوئی خاتون آ کر اگر یہ شکایت کرتی تھی کہ جی میرے ساتھ یہ زنا ہو گیا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا تھا چار گواہ لاؤ، اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کرتی تھی تو اس کے بعد اس کو سزا بنا دی جاتی تھی، اور یا یہ ہے کہ اگر اس کو عمل ٹھہر گیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لہٰذا اس کو سزا مل جاتی تھی. تو کبھی اس کو سزا دے دی زنا کے حوالے سے کہ تم نے خود اعتراف کیا لہٰذا تم نے تو زنا کیا، اور یا کبھی اس کو سزا دے دی کذب کے حوالے سے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے تم چار گواہ لے کر نہیں آئے. اب ان دونوں باتوں کا جواب کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ علماء اکرام تمام مسئلے اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں جو زنا کی سزا آئی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں، وہ زنا کا لفظ ہر قسم کے زنا کے لیے، چاہے وہ زنا بل جبر ہو چاہے زنا بل رضا ہو. تو قرآن پاک کی تشریح کون کرے گا؟ اب وہ مشرف صاحب یا دانشور یا اسکالر تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو مبصرین نے کی ہوئی ہے. تو اس میں زنا بل جبر ہو زنا بل رضا ہو دونوں کا ذکر ہے، یعنی کوئی اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ شیعہ سنی یہ مبصرین بھی متفق ہیں کہ قرآن مجید میں جو زنا کی سزا آئی ہے یہ دونوں کے لیے. سنت سے تو کئی بات آ کر مولانا مودودی صاحب نے تقریب القرآن سورہ نور میں بہت سارے واقعات انہوں نے بھی لکھے، تو جسمانی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں وہ مثالیں دی کہ ایک خاتون مسجد جا رہی تھی اور کسی شخص نے اس کے ساتھ زنا بل جبر کیا، خاتون چیخی، تو زنا بل جبر میں خاتون کو سزا نہیں دی جاتی، اس کا تو قصور نہیں ہے، سزا دی جاتی ہے جو ہے وہ گرفتاری کرنے والے کو، اس پر حد جاری کی جاتی. تو یہ بالکل غلط ہے کہ قرآن سنت میں خود زنا بل جبر کی سزا ہے. پھر اس کے بعد جسمانی صاحب کہتے ہیں میں 17 سال پر جج رہا ہوں، کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے شرعی عدالت میں یا شریعت اپیلیٹ بینچ میں کہ کسی خاتون نے آ کر شکایت کی ہو کہ جی میرے ساتھ زنا بل جبر ہوا ہے اور عدالت نے اسے کوئی سزا سنائی، کوئی ایک بھی کیس نہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ کی بھی سزا ہے، تکرار کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے جیو نیوز چینل پر بھی اور جنگ اخبار میں بھی، اور آج بھی مضامین اب بھی آ رہے ہیں اخبارات میں بعض لوگوں کے کہ جی بڑا ظلم ہوا بڑا ظلم کرے، کوئی ایک بھی کیس نہیں ہوا اس وجہ سے کسی خاتون کو عدالت نے سزا سنائی. پھر اس کے بعد مزید جرم کیا ہے کہ زنا بل جبر کے حوالے سے سزا اتنا رکھی ہے 5 سے لے کر 25 سال تک قید یا سزائے موت. یہ پھر شریعت سے انحراف ہے، اس لیے کہ اس قسم کی جرم کی سزا زنا ہو، تہمت زنا ہو، شراب نوشی ہو، چوری ہو یا دہشت گردی ہو، ڈاکہ ہو، ان سب کی سزائیں حدود کے ذیل میں آتی ہیں، اور ان سزاؤں کو کوئی حاکم کوئی قاضی نہیں بدل سکتا. تو یہ 5 سال کے نیچے 25 سال تک کی سزا کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو گویا یہ بھی جو ہے وہ شریعت سے کھلا انحراف. نمبر 5، دل میں ترمیم نمبر 5 کا، بلکہ میں یہیں پر ایک اور بھی دے دوں جو رکا ایک اضافی ہے، وہ یہی بیان ہو جائے تو بہتر ہے. یہ زنا بالجبر کے حوالے سے بات، زنا بالرضا کے حوالے سے انہوں نے کیا گڑبڑ کی. زنا بالرضا کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ پہلے سلیکٹ کمیٹی کے بل میں نہیں تھا، جو مجوزہ بل تھا پھر بعد میں انہوں نے اس کو شامل کیا کہ جی جو محسن ہوگا، محسن سواد سے، یعنی جو شادی شدہ شخص ہوگا، مرد یا عورت، اگر وہ زنا کریں گے تو سزا اس کی ہوگی برباد کرنا. بالکل صحیح ہے رجب، کوئی اعتراض نہیں. اور اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. انہوں نے اس پہ لکھ دیا ہے کہ اس کو 100 تک کوڑے لگائے جائیں گے. یہ 90 تک بیچ میں ڈال دیا. یہ نقطہ واضح کیا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے، یہ میں بھی اس لفظ کو نہیں پکڑ سکا تھا، اس لیے اب جو اس کا روایت وزن آ رہا ہے اس میں یہ نقطہ بھی ہم نے داخل کر دیا. تو یہ 100 تک، یہ سب غلط ہے. اس کا مطلب یہ آپ نے سمجھایا کہ ایک چیز اگر جائے تو قاضی ایسا کر دے کہ جس کو 10 کوڑ لگا دیجیے، 20 لگا دیجیے، میکسیمم ہم 100 کی ہے. تو زنا بالرضا کے حوالے سے بھی، زنا بالجبر کے ساتھ تو بہت ہی جبر کیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے بھی کیا ہے کہ کوڑوں کی سزا میں کر دیا کہ اس کو 100 تک کوڑے لگایا جاتا ہے، غلط. اب اس کے بعد نمبر 7 ہو گئی ہے، اسے لیکن اب ایک اس کا بیچ میں اضافہ آ گیا ہے. اب 7 کے بعد جو یہاں سے نمبر 6 لکھا ہوا ہے، بل میں ترمیم نمبر 19 کے ذریعے سے حدود آرڈیننس کی دفعہ 20 کی شق 5 کو حذف کیا گیا ہے. یہ شق 5 کیا ہے؟ یہ شق 5 یہ ہے کہ اگر کسی بھی مجرم پر تمام گواہیوں کے ذریعے سے زنا کا جرم ثابت ہوتا ہے اور عدالت اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو ہمارے ملک میں جو دفعہ 29 ہے فوجداری قانون کی، اس کے تحت صوبائی گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قسم کے مجرم کی سزا کو معاف کر سکتی ہے یا اس میں کمی کر سکتی ہے. تو شق نمبر 5 جو ہے دفعہ 20 کی، اس کے تحت صوبائی حکومت کے اختیار کو معطل کر دیا گیا اور وہ بالکل صحیح کیا گیا تھا، اس لیے کہ حدود کے بارے میں سزائیں کوئی حاکم کوئی قاضی کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب انہوں نے جب اس دفعہ 20 کی شق 5 کو حذف کیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صوبائی گورنمنٹ کو بھی اختیار دے دیا کر سکتا کہ اگر کسی مجرم پر زنا کا جرم ثابت ہو، اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ ہو جائے، تو صوبائی گورنمنٹ اس سزا کو معاف بھی کر سکتی ہے، اس میں کمی بھی کر سکتی ہے. یہ پھر کیا ہے؟ یہ شریعت سے کلم کلا خلاف ورزی ہے. پھر نمبر 8، بل میں ترمیم نمبر 9 کے ذریعے سے ایک ایسا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے اس جرم کی رپورٹنگ کا کہ اب جرم کی رپورٹنگ تقریباً ناممکن ہو گئی. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کسی آدمی کی عزیزہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو رپورٹنگ کے وقت اپنے ساتھ 4 گواہ لانے ہوں گے. اگر وہ 4 گواہ ساتھ لے کر آئے گا اور وہ غلطیاں گواہی دیں گے، تو پھر تو اس جرم کی رپورٹ درج کی جائے گی ورنہ درج لکھی جائے گی. یہ ظلم کسی بھی اور جرم کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہے، نہ بغاوت کے جرم کے ساتھ، نہ قتل کے جرم کے ساتھ، نہ ڈکیتی کے ساتھ، صرف زنا کے ساتھ رکھا ہے کہ اگر کسی کے بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ پہلے جو ہے وہ ڈھونڈے گا، 4 آدمیوں کو پیار کرے گا کہ آپ میرے ساتھ چل کے گواہی دیں، تو پھر یہ جو ہے وہ گواہی اس کی رپورٹ اس کی ہوگی. شریعت کہتی ہے کہ گواہ چاہیے 4، لیکن وہ چاہیے عدالت میں فیصلے کے وقت، رپورٹنگ کے وقت نہیں. رپورٹ کو ایک خاتون نے بھی کی تو اللہ کے رسول نے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ گواہ چاہیے ہوتے ہیں جبکہ فیصلہ کرنا ہو. پھر 4 گواہ جو چاہیے اس میں مدعی بھی شامل ہوتا ہے شریعت میں، مدعی پلس 3، یہ مل کے 4 ہوتے ہیں. ایک آدمی کی بیٹی کے ساتھ غلط کام ہوا، وہ اور مزید 3، یہ 4 مل کر کہیں گے کہ فلاں آدمی نے یہ غلط کام کیا، انہوں نے بجائے 4 کے گویا 5 کر دیے، مدعی پلس 4 کر دیے. یہ اصل میں شریعت کے خلاف ورزی ہے. اس کے بعد نمبر 8، مزید ظلم یہ کیا کہ پولیس کو پابند کر دیا جائے کہ اب وہ اس قسم کے معاملات میں اب خود کوئی کارروائی نہیں کرے گی, رپورٹنگ اب تھانے میں نہیں ہوگی, رپورٹنگ کے لیے تھانے کو منع کر دیا گیا اور پولیس کو ایسے پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بھی خود ایکشن نہیں لے سکتی جب تک کہ اس کو عدالت ایکشن لینے کا نہ کرے. لہذا اگر سرعام کوئی شخص عورتوں کو چھیڑ رہا ہے اور پولیس کی بہن وہاں آ بھی جائے تو پولیس کچھ نہیں کر سکتی. اسی طریقے پر اگر سرعام کوئی لڑکے لڑکیاں کو نازیب حرکتیں کر رہے ہیں, فوج کام کر رہے ہیں, تو پولیس کچھ نہیں کر سکتی. معلوم بھی ہے کہ فلاں جگہ بے حیائی کاٹنا ہے اور کس نے شکایت بھی کی کہ بھائی ہمارے محلے میں یہ جو ہے وہ چکلا ٹوٹ گیا, کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. عبدالقادر حسن صاحب نے لکھا ہے پریس میں اپنے آرٹیکل میں کہ لاہور کے بازار حسن میں مٹھائیں تقسیم کی گئی, کہ ہمیں بہت تنگ کیا تھا پولیس نے اور بار بار آتی تھی بچے بھی لیتی تھی, اب شکر ہے کہ ہم پولیس کی گویا اس پر فروشی کو ان اڈوں کو گویا تعفو دے دیا گیا ہے کہ کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں جو تم نے کرنا ہے. تو حقیقت میں یہ تحفظ مجرمین بل ہے اور یہ تحفظ اور یہ فروغ بحیائی بل ہے, یہ جو علماء اکرام کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مزید اس میں نمبر 9 یہ کیا گیا ہے کہ مجموعی طور پر نمبر 10 کے اس کو وہ یہ ہے کہ اب اس جرم کی رپورٹنگ ہوگی سیشن کورٹ میں. سیشن کورٹ کی ویسے تعداد بھی ملک میں کم ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے ایک مضمون ہے کہ پنجاب کے 34 اضلاع میں سیشن کورٹ پر رپورٹ ہے, لہذا کسی دیہات میں اگر یہ جرم ہوا ہے تو اب شہر میں سیشن کورٹ میں آ کے اس کی رپورٹنگ کرنی ہوگی. تھانہ کھلا ہوتا ہے 24 گھنٹے, سیشن کورٹ کے ٹائم محدود ہوتے ہیں, صبح 8 سے لے کے اور دوپہر 2 بجے تک, لہذا محدود ٹائم ہے, کام کی زیادتی ہوتی ہے, لہذا وہاں پر رپورٹ کرنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا. پھر پولیس جب آ کر کسی مقدمے کی پوری کارروائی کورٹ میں داخل کرتی ہے تو پولیس کا ہمارا اپنا ایک اثر بھی ہوتا ہے, وہ خود سرکاری آدمی عام آدمی کو کورٹ میں کون پوچھے گا, وہ بیچارہ اس کو دہراتے رہیں گے. اور مزید جرم یہ کیا ہے, یہ 11واں نقطہ ہے ترجمہ اور ذائقہ کے ذریعے سے, کہ اگر سیشن کورٹ میں جو افسر وہ اس وقت رپورٹ لکھ رہا ہے یا جج جس کے سامنے رپورٹ کی جا رہی ہے, اگر وہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ الزام جھوٹا ہے تو وہ بغیر کوئی ثبوت اور گواہی پیدا کیے ہوئے مدعی اور گواہوں کے اوپر حد قذف جاری کر دے, ان کو قذف کی سزا دے دے. اگر تصور کیجئے کہ کیا اس جرم کی رپورٹنگ ممکن ہے, کسی اتحاد میں کسی شخص کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, بیٹی کے ساتھ معاملہ ہوا, بیوی کے ساتھ اس نے غلط کام کیا, اب پہلے تو وہ گھوم پھر کر آبادی میں 4 آدمیوں کو تیار کرے اور گویا اپنی عزت کو خود ڈھیلا کرے, اپنے آپ کو خود رسوا کرے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور گواہی دینے چلے. اب گواہ سوچیں کہ ہم نے جانا ہے شہر گواہی دینے کے لیے, کرایہ بھی لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کا بھی حد ہوگا, اپنا کاروبار اپنا کام بھی چھوڑنا پڑے گا. سیشن کورٹ میں پتہ نہیں باری ایک دن میں آتی ہے, 2 دن میں آتی ہے, 3 دن میں آتی ہے, اور اگر باری آ بھی گئی اور اگر سیشن کورٹ کے افسر کو شک ہو گیا تو پھر اس کے بعد حد قسم بھی ہم پر جاری ہو جائے گی, تو کوئی ہے جو کہ پھر اب اس کام کے لیے تیار ہوگا؟ تو یہ ہے تحفظ حقوق کے نسبت, یعنی اگر خاتون کے ساتھ جاتی ہو, جس بدبخت نے برا کام کیا وہ آرام کے گھر بیٹھا ہوا اور جس کے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہے وہ بیچارہ پریشان بھی, اس کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ جش کا خیال بھی ہوگا کہ تم نے جھوٹ کہہ رہے ہو تو تم پر سزا جاری ہو جائے گی. نمبر 11 مزید بلکہ 12, اگر کسی پر یہ جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے تب بھی یہ جرم قابل ضمانت رکھا گیا ہے, یہ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ شریعت کی کلم کلا پناہ کرتی ہے اللہ کے رسول کے قول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اگر کسی پر حد کا جرم حد کی سزا نافذ ہو جائے تو پھر اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, نہ حاکم نہ قاضی, تو ضمانت کس بات ہے, اس کی معافی ہے ہی نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے, تو یا تو ضمانت ہو جائے گی یا صوبائی حکومت کو اختیار حاصل ہے, آپ کو سفارش کرا کے مجرم اپنے آپ کو معاف کرا لے گا اور جو ہے وہ پھر آ کے پھر دن بنائے گا. اسی وجہ سے پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں اور ماں بنائے عدالت قتل ہو گئے, یہ غیرت کا مسئلہ ہے واقعی. ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس بچپن نے میری بہن, میری بیٹی, میری بیوی کی عزت کو بٹا لگایا ہے, اور اب یہ دھڑلے کے ساتھ گھوم رہا ہے اور اس کی ضمانت ہو گئی ہے یا اس کی سزا کو کسی ذریعے سے معاف کرا صاف کر دیا گیا. اب اس کا خون کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے, لہٰذا پھر وہ قانون اپنے ہاتھ میں دے کے اس کو مار دیتا ہے. اور پھر ہم شور کرتے ہیں جی غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو یہ تو مطلب بالکل سچی چیز ہے. بعض اوقات سے قتل کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, بعض اوقات خود اپنے آپ قانون کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ہاں میں نے اس کو مارا ہے, اس نے غلط کام کیا تھا اور قانون نے اس کو سزا نہیں دی, میں نے خود سزا دے دی. سزا قانونیت اس سے بڑھتی ہے, اس جرم کو قابل ضمانت قرار دینے سے, قابل راضی نامہ قرار دینے سے. لیکن یہ سارے کا سارے سلسلے اس بل کے اندر اب پھر سے موجود ہو گئے. اس کے بعد نمبر 13, حد ضلع آرڈیننس کی دفعہ 10 کے تحت کچھ تعزیری جرائم کے کا بھی تعزیری سزاؤں کا اختیار بھی عدالت کو دیا گیا تھا. اگر فرض کیجیے کہ کسی شخص پر زنا کے حوالے سے گواہیاں پوری نہیں ہو رہی, گواہیاں بجائے 4 کے صرف 3 مل رہی, لیکن جرا کے ذریعے سے سوال جواب کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ اس شخص نے گڑبڑ کی ہے, یا اس نے کم از کم کوشش کی ہے گڑبڑ کی, یا 3 گواہ ایسے ہیں جو کہ بڑے معتبر ہیں, قابل اعتماد ہیں, بڑے نیک ہیں, اور ان کی باتوں سے, ان کے گفتگو کے اندر جو بھی سوز اور درد ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ عدالت اگر 4 گواہ نہیں مل گئے تو پھر کو تعزیری سزا دے دیتی تھی. مقصد کیا تھا؟ تاکہ مجرموں کی حوصلہ شکنی ہو, جرائم کی حوصلہ شکنی ہو. اب اس کے بعد اس بل میں الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ حکومت نے شہریوں کو تعزیری سزاؤں سے بچا لیا. وہ شہری نہیں ہیں, وہ معاشرے کے ناسور ہیں جو کہ بٹا لگاتے ہیں اور لوگوں کی عصمت کو اور عزت کو, تو ان شہریوں کی رنجے کے بڑی حکومت ان کو فیور کر کے اور ان کی بڑی خیرخواہ بن کر اس نے یہ تعزیری سزا ساری ختم کر دی. یا تو زنا کی حد جاری کرو اور یا پھر اس کو بالکل باعث طریقہ, یہ بھی گویا مجرمین کی ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہے. نمبر 14, سورۃ النساء کی آیت 15 میں الفاظ گئے ہیں, واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے, یعنی مسلمان فکر ہے, تمہاری عورتوں میں سے وہ جو کہ بیاہ کا ارتکاب کریں, فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم, تو ان میں سے 4 گواہ, تو ان پر 4 گواہ ٹھہراؤ اپنوں میں سے. یعنی اگر مسلمان خواتین غلط کام کرتی ہیں تو ان پر گواہ کس کو بنانا ہے؟ 4 مسلمان گواہ ہوں گے, یعنی گواہی کا معیار یہ ہے تو وہ بھی مسلمان ہوں گے. تو حدود آرڈیننس میں یہ چیز کہتے ہیں کہ گواہ جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. ہاں اگر جرم کیا ہے کسی غیر مسلم نے تو اس پر غیر مسلم گواہ بھی بن سکتے ہیں, لیکن سورہ نساء کی آیت 15 کہتی ہے اگر تمہاری خواتین میں سے کسی نے کام کیا تو ان پر گواہ ٹھہراؤ اپنوں میں سے. اور پھر حدود آرڈیننس میں گواہوں کے لیے ایک معیار بھی رکھا ہے کہ وہ تزکیہ شہود کے معیار بھی پورے ہو سکتے ہیں. یہ معیار کیا ہے؟ کہ ان کی اچھی شہرت ہو, معاشرے کے اندر محسوس ہو گئے وہ جھوٹ بولنے والے نہیں, یا یہ تو پروفیشنل قسم کے گواہ نہیں, اور ان کا کوئی گواہی دینے سے ان کا مقصد کوئی پیسہ بنانا نہیں ہے. جیسے کہ پروفیشنل گواہ ملتے ہیں آپ کو عدالتوں کے باہر ہوتے ہیں اور وہ گواہی دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, اس طرح سے وہ گواہی دیتے ہوئے کہ واقعی یقین آ جاتا ہے اپنی جب زبانی کے ذریعے سے, اور بعد میں ایک نندمندی پیدا کر کے, سوچ پیدا کر کے, اور کچھ بیچ میں ایسے دلائل دے دیتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو معیار تھا کہ وہ گواہ ایسا ہو کہ جو مسلمان بھی ہو, اور پلس یہ ہے کہ وہ تزکیہ شہود کے معیار سے گرو کرتا ہو. اس بل میں یہ ساری باتیں ختم کر دی. ترمیم نمبر جو اس میں 9 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 چشمدید عاقل اور بالغ گواہ, بس یہ اس کی تعریف ہے, عاقل ہو, بالغ ہو, چشمدید ہو, گویا غیر مسلم بھی آئے تو اس کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی, اور تزکیہ شہود کی شرط بھی بالکل ختم کر دی. تو یہ انہوں نے صریح قرآن پاک کی آیت میں موجود حکم کی خلاف ورزی کی. نمبر 15, حدود آرڈیننس میں یہ طے تھا کہ اگر کوئی بچی جو نابالغ ہے اگر اس کے ساتھ یہ غلط کام ہوتا ہے تو اس کو زنا پھر جبر سمجھا جائے گا. انہوں نے بجائے بالغ کے عمر لکھ دی ہے کہ اگر کوئی بچی جس کی عمر 16 سال تک ہو اگر اس کے ساتھ یہ غلط کام ہوگا تو اس کو لازمن زنا پھر جبر سمجھا جائے گا. زنا پھر جبر میں چونکہ خاتون کو سزا نہیں ہوتی, سزا پھر مرد کو ہوتی ہے. تو گویا انہوں نے 16 سال تک کی بچی کو ایک دے دیا ہے لائسنس کہ اگر وہ یہ غلط کام کر رہی ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا جو زنا ہوا زنا بھی جبر ہوا ہے. تو یہ بھی گویا بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک اس کی ترمیم ہے. اس لیے کہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں بچے بچیاں کو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایک تو ٹیلی ویژن انہیں جلدی بالغ کرتا ہے, ٹیلی ویژن میں وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں بچپن سے, اور ہر ڈرامے کا موضوع یہی ہوتا ہے لو اسٹوری, کوئی نہ کوئی پیار محبت کی کہانی. فلموں کا موضوع بھی یہی اور ڈراموں کا موضوع بھی یہی, اور اس کے بعد گانوں میں بھی یہی ساری باتیں ہوتی ہیں, پیار اور محبت اور یہ وہ سارا. اس کے بعد اخبارات میں جس قسم کے اسکینڈل چھپتے ہیں, جو تصویریں آتی ہیں ہولڈنگس پر, آج کل ایسی تصویریں اب آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ جلدی یہ سینس اور یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے. پھر جو ہمارے یہاں مخلوط تعلیمی ادارے جن میں لڑکے لڑکیوں کو غربت حاصل ہے اور بعض بالکل مغربی طرز کے ادارے ہیں, تو وہاں پر تو زیادہ غربت ہوتی ہے لڑکے لڑکیوں کی, اور پھر خاندانی منصوبہ بندی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے مان حمل دوائیں وہ بھی معاشرے میں عام. لہذا ان تمام فیکٹر کی وجہ سے یہ گندگی بہت بڑھ گئی. لیکن 16 سال تک کی اگر لڑکی ہے اس نے یہ کام کیا ہے تو جو ہے وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. سزا دی جائے گی کس کو؟ صرف اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو لڑکے. تو یہ بھی اصل میں بے حیائی کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے. باقی جو جرائم ہیں ان میں عمر کی حد رکھی ہوئی ہے 12 سال. 12 سال کا بچہ ہے, بچی اگر چوری کرتے ہیں تو ان کو الاؤنس کیا جائے گا کہ بچہ ہے نا سمجھ ہے. یہاں پر انہوں نے بجائے 12 سال کی عمر کی اب 16 سال کر دیے. یہ امتیاز کرتا ہے, ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصل مقاصد کیا ہے. نمبر 16, جو بھی یہ جرائم جنا سے تعاون کے بارے میں لے کر گئے ہیں نکال کر حدود آرڈیننس سے ملکی قانون میں, وہاں جا کر انہوں نے ان کی سزائیں رکھی ہیں قید کی صورت میں یا جرمانے کی صورت میں. کوڑوں کی سزا کو بالکل ختم کر دیا ہے شریعت نے. کوڑوں کی سزا یا جرمانے کی سزا کو زیادہ بیان کیا گیا ہے, قید کی سزا کو زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کی شریعت میں. آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے مختلف اگر گناہ ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے, جو ہے وہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو, اتنے مسکینوں کو کپڑا پہنا دو, غلام کو آزاد کر دو, یعنی مالی اعتبار سے کسی کو سزا دینا ہے, اس کو فائن لگا دینا ہے, یا پھر قرآن و حدیث میں کوڑوں کی سزا ہے. انہوں نے کوڑوں کی سزا بالکل ختم کر دی کیونکہ ان کے نزدیک وہ سزا ایک وحشیانہ سزا ہے. اور قید کی سزا, اس کی کئی خرابیوں سے ایک شخص قید میں پڑا ہوا ہے, بیوی سے اپنے وہ دور ہے اور ظاہر بات ہے انسان کی خواہش ہے, اس کی وجہ سے پھر غلط کام عمدہ رکھا چلتا ہے. حکومت پنجاب نے کچھ عرصے پہلے ایک قانون پاس کیا تھا بالکل صحیح, کہ قیدی کو 4 مہینے کے بعد 3 دن 3 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کی اجازت ہو. تو صحیح فیصلہ دیا تھا, اچھا ایسا ہونا چاہیے. پھر قیدی جو ہے اس سے اگر ملاقات کرنی ہے تو پولیس کے جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ دو, پولیس کی مٹھی گرم ہو. قیدی کو اگر کوئی کھانا پہنچانا ہے عید کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, تو بغیر پولیس کو راضی کیا آپ وہاں تک نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اس کو کوئی میڈیسن دینی ہے جو جیل میں اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے بھی, تو یہ سلسلے بھی اس سے شروع ہو جائے. پھر ہمارے ہاں جیلیں ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے اور اس میں لوگ قیدی زیادہ بھرے ہوئے, یہ بھی ظلم ہے. پھر حکومت کے اوپر ظلم ہے, زیادتی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کے جو ہے وہ سارے کے سارے اخراجات اور وسائل اور خوراک اس کا انتظام کر, ملک کی عمر ایک بوجھ ہے. تو انہوں نے قید کی سزا جو ہے وہ رکھی ہے اور گھوڑوں کی سزا, شریعت کہتی ہے کہ اس پر وقتی سزا دو, اس کو گھوڑے مارو تاکہ سب کے سامنے رسوا ہو, باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو, اس کے بعد اس کو سزا دے کے اس کو آزاد کر کے جائے اور اپنی نارمل لائف بسر کرے, یا اس کے اوپر کوئی جرمانہ کر دو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوڑوں کی سزا کو بالکل ہی فوجداری کاروں میں جو جرائم لے گئے سب کو نکال دیا. نمبر 17 حدود آرڈیننس میں عدالتوں کو ایک اختیار دیا گیا تھا صفحہ 20 کے ذریعے سے کہ اگر جرح کے دوران یہ بات سامنے آئے کہ مجرم ملزم نے کچھ اور بھی جرائم کیے, اس نے دستراز کی عورت پر, عورت کو مارا ہے, مجروح کیا ہے, یا اس نے شراب خود بھی پی ہے عورت کو بھی پلائی ہے, تو اگر اس قسم کے کوئی جرائم متعلقہ جرائم کچھ اور سامنے آ جائے کہ اس نے یہ کام بھی کیا, اس نے فلاں آدمی کی گاڑی پہلے اس نے جو ہے وہ چرائی اور اس کے ذریعے سے کسی خاتون کو لے کر یہ فلاں جگہ گیا, تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اور ملکی قوانین کے تحت بھی جرائم عدالت کے لیے آ جائیں تو عدالت کو اختیار حاصل تھا کہ پھر وہ اس جرم کے تحت بھی سزا دے, کہ اگر اس پر زنا کی سزا ثابت نہیں ہو رہی ہے, وہ ثابت ہوئی ہے اس کے تو 100 کوڑے, لیکن اس نے کسی کی گاڑی بھی چھینی ہے یا اس نے جو ہے وہ کسی کا کسی سے پیسے چھینے اور وہ چھیننے کے بعد اس نے شراب خریدی ہے, خود بھی شراب پی ہے, کسی عورت کو بھی پلائی ہے, اور اگر متعلقہ جرائم آتے ہیں تو عدالت کو اختیار حاصل تھا کہ وہ ان جرائم پر بھی مجرم کو سزا سنا سکتی. مقصد کیا تھا؟ ان جرائم کی حوصلہ شکنی, معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا. لیکن انہوں نے یہ سارا عدالت کا اختیار ہی سلب کر دیا, بس عدالت سزا دے سکتی ہے صرف حد زنا کے حوالے سے, زنا پہ رضا کے حوالے سے, اگر وہ ثابت ہوتا ہے جرم تو سزا دے دے, ورنہ ملزم کو باعزت بری کر دیا جائے. معلوم بھی ہو جائے کہ اس نے فلاں فلاں جرائم بھی کیے لیکن کوئی جرم کے خلاف عدالت اس کو نہیں دے سکتی, تو یہ اصل میں ہے تحفظ حقوق مجرمہ بل, یہ تحفظ حقوق نسبہ بل کی. نمبر 18 لیان, یہ ایک شرعی اصطلاح ہے, اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے, سورہ نور کی آیت نمبر 6, 7, 8, 9 چار آیتیں اس سورت کے حوالے سے بحث کرتی ہیں. الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس اگر چار گواہ نہ ہو, اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وضاحت شریعت میں یوں آتی ہے کہ جس خاتون کے اوپر الزام لگ گیا تو اس کی تو عزت کا بیلا ہو گیا, یعنی اس کی عزت پر پتہ لگ گیا کہ اس کے شوہر نے الزام لگایا کہ میری بیوی نے غلط کام کیا. اب یہ ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اور درخواست دائر کرے گی کہ جی میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے بدنام کیا ہے, یعنی عزت کی عزت کا مقدمہ وہ دائر کرے گی. اب قرآن مجید کی آیت کی روح سے اس آدمی کو عدالت بلائے گی اپنے روبرو اور اسے کہے گی کہ تم چار مرتبہ قسم کھاؤ اللہ کو گواہ بنا کر کہ تم سچے ہو. وہ چار مرتبہ کہے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں. اور پانچ بار وہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. تو اگر اس نے عدالت کے سامنے پانچ مرتبہ یہ قسمیں کھا لی, عدالت سمجھے گی کہ اس کا بیان سچا ہے. اگر عورت خاموش رہی یا اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون نے واقعی غلط کام کیا ہے, تو وہ خدا خوف بھی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ اس کے سامنے شوہر قرآن اٹھا کر اس نے قسمیں کھائے, تو وہ مان لیتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اگر وہ اعتراف کر دے اس کی ہتھیاری ہو جائے گی, یا وہ خاموش رہے اس کی ہتھیاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ شوہر نے جھوٹ بولا, یعنی واقعی وہ میں وہ بیچاری پاک دامن ہے اور وہ اس کو شوہر نے جھوٹا الزام لگایا, یا کوئی عورت ٹھیک ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اپنے جرم کا اعتراف کرے, تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وہ عورت اس پر سے حد کو ثابت کر دیا جائے گا اگر وہ چار مرتبہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, 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 اور پانچویں بار کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے. اب اگر وہ یہ قسمیں کھا لیتی ہے, چاہے قسمیں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں, اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس پر سے سزا کو ثابت کر دیا جائے گا, عدالت فیصلہ دے گی کہ اس عورت پر الزام جو لگا ہے وہ غلط تھا, تو یا عدالت نے جو بٹا لگا تھا عورت کی حق پر اس کو اس کی تلافی کر دی, اس کو بری کر دیا. مزید عدالت یہ کرے گی کہ اس شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان سیپریشن کرا دے گی, بیوی کو علیحدہ کرا دیا, بیوی جہاں چاہے وہ نکاح کر لے, آزاد ہو گئی, عدت پوری کر کے نکاح کر لے. اب ہوتا کیا تھا ہمارے ملک میں, ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو الزام لگانے کے بعد وہ عدالت میں نہیں آتا تھا, اور بیوی بیچاری مولت ہے, اس کی عزت کو بٹا لگ چکا ہے, اور نہ علیحدگی ہو رہی ہے کہ کہیں اور وہ شادی کر سکے. تو حد قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص الزام لگانے کے بعد بھی عدالت میں نہیں آتا تو حکومت اس کو حراست میں لے لے گی, اور اس کے بعد جب تک وہ عدالت میں آ کر قسمیں کھانے کو تیار نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا, یا تو عدالت میں آ کر قسمیں کھائے اور یا پھر اعتراف کرے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا, بات اس پر حد قذف جاری ہو. اب اس بل میں ترمیم نمبر 26 کے ذریعے سے انہوں نے قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 میں سے شک نکال دی. اب عورتوں پر پھر وہ ظلم ہوگا کہ اگر کسی شخص نے بیوی پر الزام لگایا اور اب اس کے بعد وہ شخص عدالت میں نہیں آ رہا تو کوئی صورت نہیں اس کو عدالت میں لانے کی, اور خاتون موثق رہے گی, اس کی عزت پر وٹا لگا ہوا ہے اور نہ اس کو سیپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ خلاف قانون یہ ترمیم کیا ہے, ترمیم نمبر 26 کہتے ہیں قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 میں سے وہ شک نکال دیا. 19 اور آخری بات جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر لیان کے دوران کوئی خاتون اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر حد جاری ہوگی, لیکن انہوں نے اس شک کو بھی نکال دیا, اور اب اس بل کے تحت باوجود اعتراف کے خاتون پر حد جاری نہیں ہوگی. تو یہ 19 نکات ہیں کہ جو اس بل میں قرآن اور سنت سے متصادم ہیں. اب آخر میں اس حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس کے مضر اثرات کیا ہوئے. جیو چینل کے ذریعے سے ذرا سوچیے, پروگرام کا مقصد یہ بتایا گیا کہ بہت سارے ایشوز ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے ایک انتشار لوگوں میں اختلاف ہے رائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈبیٹ ہو, کوئی ایسی آپس میں اس حوالے سے جفت و شنید ہو کہ ہم اس انتشار کو ختم کر دیں, اور ہمیں ایک ایسا قانون ہم ایسا اس پر اتفاق کر لیں کہ تاکہ یہ مسئلہ ڈسکیوٹیڈ نہ رہے اور انتشار ختم ہو جائے. لیکن اب یہ جو بل پاس ہوا ہے کیا اس کے ذریعے سے وہ انتشار ختم ہو گیا؟ بلکہ انتشار کئی گنا بڑھ گیا ہے. تو جو ہے وہ جو مقصد بیان کیا گیا تو, اور پھر حامد میر صاحب جو کہ اس معاملے میں جیو میں جو ڈبیٹ ہوئی تھی علماء اکرام اور دانشوروں کے درمیان, اس میں ایک اینکر وہ بھی تھے, تو انہوں نے بھی جنگ اخبار میں اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جو باتیں اس ڈبیٹ میں ہم نے طے کی تھی اس کے مطابق یہ بل نہیں, انہوں نے تقی عثمانی صاحب کے اعتراضات کو ویلڈ قرار دیا, تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ ہم نے جو ڈبیٹ منعقد کرائی تھی اپنے چینلز کے ذریعے سے ہی اس کے مطابق ہوا ہے. نہیں, اس میں ہمارا اتفاق کچھ اور باتوں پر ہوا تھا. اس بل میں جو کچھ ہے انہوں نے کہا کہ تقی عثمانی صاحب کے اعتراضات ویلڈ ہیں اور حکومت کو ان کو وزن دے کر اس بل کے اندر ترمیم کرنی چاہیے. پھر دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ہم اصل میں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کے تحفظ کے لیے بل لے کر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ چیمپئن بن رہے ہیں ہمارے صدر صاحب کی خواتین کے حقوق کے. لیکن میں نے آپ کے سامنے تجزیہ کر دیا کہ آیا اس بل کے ذریعے سے خواتین کو کون سا حق ملے گا, بلکہ یہ ہے کہ اب تو اس ظلم کی رپورٹنگ ہی مشکل ہو گئی, زیادتی ہوگی تو رپورٹنگ کرنا ہی مشکل, اور اگر بالفرض کسی مجرم کے اوپر اگر جو ہے وہ اس کے خلاف سزا کا فیصلہ ہو بھی جائے تو ضمانت بھی ہو سکتی ہے اور صوبائی حکومت اس سزا کو معاف بھی کر سکتی ہے. تو کون سا حق کے جو عورتوں کو مل گیا, بلکہ اب تو جو ہے وہ اور زیادہ کویا تہائی کا اور پھانسی کا کھلا لائسنس جو ہے وہ اس بل کے ذریعے سے دے دیا تھا. نمبر 3, یہ جو حکومت کے اراکین نے کہا کہ اگر بل میں کوئی شک قرآن و سنت کے خلاف ہے تو گویا یہ جو ہے وہ ہم استعفیٰ دے دیں گے, یہ ہے وہ ہے. تو اس بل میں قرآن و سنت سے اختلاف نہیں کیا گیا, اس بل کے ذریعے سے قرآن و سنت کے خلاف بغاوت کی گئی. حدود کے پر عمل پہلے ملک میں نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اس ملک میں آپ کوئی بھی قانون نافذ کر لیں جب تک آپ پولیس کے پورے سلسلے کی اصلاح نہیں کرتے کوئی قانون اس ملک میں اپنے مقاصد پورا نہیں کرے گا. پولیس کرپٹ ہے اور آپ کے علم ہے کہ وہ کیا کیا گڑبڑے کرتی ہے. تو حدود آرڈیننس نافذ تھا لیکن اس پر عمل پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا. ایک ہے کسی چیز کا کسی کا عمل نہ کرنا, وہ بھی ایک جرم ہے, لیکن ایک ہے کہ کسی بھی شریعت کی بات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون نافذ کر دینا, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ طغیانی ہے. آپ کو کسی کو کہا جائے تو کہے کہ اللہ کی نہیں ہماری مرضی چلے گی. تو یہ بغاوت کی گئی ہے, طغیانی کی گئی ہے, یہ معاملہ اقتدار کے ذمن میں آتا ہے. بے عمل انسان بہرحال مسلمان رہتا ہے, یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا جب تک مانتا رہے کہ ہاں یہ شریعت کا حکم ہے, میں عمل نہیں کرتا, میری غلطی ہے. لیکن بہرحال حکم شریعت کا یہی ہے تو وہ رہتا مسلمان, لیکن ایک آدمی شریعت کے حکم کو اور سے پوچھ ڈال کر اور اس کی جگہ کو نیا قانون دیا ہے تو یہ تو فرعونیت ہے, یہ بغاوت ہے. تو صرف قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ قرآن و سنت کے حوالے سے بغاوت ہوئی. پھر نمبر چار, یہ بل اصل میں ایک ایجنڈا ہے اس وقت امریکہ یا یورپ کا, اور اس ایجنڈے کا یہ سمجھے کی قسم کا تکمیلی یہ اقدام ہے. وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا اصل میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تہذیب کو ڈومینیٹ کریں پورے گلوب پر, اور ان کی تہذیب اڑیا تہذیب ہے, یہ حیات تہذیب ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی ساری معاشی کے حوالے سے جو ویلیوز ان کی ہیں وہ پوری دنیا میں رائج ہو جائے. اب اس حوالے سے ڈاکٹر سارا احمد صاحب بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مغرب کا ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, اصل میں اس حملے کے تین لیول ہیں. حملے کا پہلا جو لیول ہے وہ ہے سیاسی سطح پر. ابھی آپ یہ باتیں پڑھیں گے یہاں پر کہ یہ تین گوشے ہوتے ہیں اجتماعی نظام کے, سیاسی, معاشی اور معاشرتی. تو پہلی ان کی ڈومینیشن ہمارے پر ہوگی سیاسی اعتبار سے. انہوں نے پہلے آ کر قبضہ کر لیا پورا عالم اسلام پر, اور ایک مرتبہ اس کو گھیرے ندی کر لیا. اب اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آتے ہی نظام تعلیم بدلا, اپنا نظام تعلیم لے کر آیا. جب اس نظام تعلیم کی پروڈکشن میدان میں آ گئی اور فعال ہو گئی, اس نے آ کر پورا کاروبار چھپا دیا. اب انہوں نے پھر ہمیں آزاد کر دیا. آزاد کر کے حکومت کس کے حوالے کی؟ ان کے حوالے کی جو انہیں کے نظام تعلیم سے فارغ ہو کر نکلے تھے. اب وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے چمڑی کی رنگت تو کالی ہے لیکن ان کی سوچ وہ مکمل طور پر انہیں کے رنگت رکھی ہوئی. جیسے مشرف صاحب نے دو کتے بغل میں لے کر اپنا کاروبار شروع میں کرایا تھا, تو پوری دنیا میں مسلمان ایک تو ملک چھوٹے چھوٹے کر دیے, کوئی اتنا بڑا ملک نہ ہو جو ہمارے لیے خطرہ بن سکے, اور مزید یہ کیا کہ ہر ملک میں اپنے ایجنٹ بٹھا کر, گویا پہلے وائسرائے وہاں سے آتا تھا, وائسرائے یہیں سے لیتے ہیں. کرزئی جس طرح ان کا وائسرائے ہے, مشرف ان کا وائسرائے, اس نے مبارک ان کا وائسرائے. تو یہ اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے پر مسلط کر دیا. وہ کسی کا شیر تو کسی اور معنی میں, لیکن یہاں بڑا فٹ ہوتا ہے کہ تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اصیلی ہے کیا رہا ہے؟ تو ہم ابھی بھی اصیلی ہیں, ہم ابھی بھی غلام ہیں, اس لیے کہ انہوں نے حکومت کے حوالے کر دی ان ایجنٹوں کو جو کہ انہیں کے نظام تعلیم سے فارغ ہو کر اور آ کر مسلط ان پر ہو گئے. تو سیاسی اعتبار سے تو ابھی بھی ہمارے اوپر حکومت نہیں ہوئی ہے, پہلے براہ راست خود تھے, اب انہیں کے ایجنٹ وہ ہمارے اوپر اس وقت حاکم ہے اور انہیں کی ہاں میں ہاتھ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے شاہ فیصل مسجد میں اثر کی اذان نہیں ہونے دی, جماعت نہیں ہونے دی, کوئی ابھی تک برطانیہ, حالانکہ امریکہ سے بڑا مسلم برطانیہ ہے عالم اسلام کے حوالے سے. کشمیر کا مسئلہ یہ کھڑا کر کے گیا, گرداسپور کا حصہ تو اس نے ہندوستان کو دیا تاکہ ہندوستان کو وہاں پر اپنی فوج پہنچانے کا رستہ مل جائے. حالانکہ پہلے فیصلہ ہو گیا تھا گرداسپور گئے, پاکستان کے پنجاب میں شامل ہوتا ہے, اور فلسطین میں اسرائیل کا خنجر اس وقت میں گھونگا, اور اس وقت یہ بڑا ہمارا سجن بن کر ہمارا دوست بن کر جو ہے وہ آتا ہے یہاں, اور اس کی غلامی کا عالم یہ ہے. ملکہ برطانیہ ہندوستان میں گئی تھی تو وہاں پر اس کے خلاف شدید ایجیٹیشن ہوا تھا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جنہوں نے جلیاں والا باغ میں مسلمانوں, سکھوں, ہندوؤں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا, لہٰذا اس کو جانا پڑا جلیاں والا باغ کے حوالے سے یادگار پر جا کے وہاں پہ اس نے جو ہے وہ خاموش کری ہوئی جا کے اور گویا کسی کی معافی مانگی اس نے. اور ہم اتنے ان سے ابھی تک غلام ہیں کہ اس کے آنے پر ہم نے اذان تک موقوف کر دی, اتنا دیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے ابھی بھی ہم انہیں کے ماتحت ہیں. نمبر دو, معاشی اعتبار سے بھی انہوں نے سود کے ذریعے سے پورے عالم اسلام کو جکڑا ہوا ہے اور ہم ان کے دستے نگر ہیں, ہم ان کے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں. معاشرتی اعتبار سے ابھی تک وہ اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر غالب نہیں کر سکے. ہمارا خاندانی نظام ایسا مضبوط جس کی وجہ سے ابھی تک مشرقی روایات, پردے کے احکامات, کوئی والدین کا ادب و احترام, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہیں. اب ان کا اصل حملہ اسی معاشرتی حوالے سے ہمارے اوپر ہے. لہذا عالم اسلام کے انتہائی مغرب میں انہوں نے پہلے قاہرہ کانفرنس کی اور بہودی بھائی کا ایجنڈا اس میں بات کرایا. بنا کرنے والوں کو برا مت کہو, یہ سیکس ورکر ہیں, کو اچھا نام دو سیکس ورکر کے نام. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی بھی فیس ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ زبردستی کرتا ہے تو اس کو بھی جرم ہونا چاہیے, اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ ایجنڈے میں شامل کی. پھر انہوں نے بیجنگ کانفرنس کی, پہلے عالم اسلام کے بالکل ایکسٹریم مغرب مصر میں قاہرہ میں, اس کے بعد پھر عالم اسلام کے ایکسٹریم مشرق یعنی بیجنگ, پھر بیجنگ پلس فائیو اور بیجنگ پلس ٹین کانفرنس یہ نیو یارک میں دونوں ہو چکی ہیں. اور مقصود اثر میں کیا ہے کہ جو ہے وہ یہ بہودہ ایجنڈا یہ عالم اسلام کے اوپر بھی لاگو کیا جائے. اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ سارا سلسلہ ہو. لہذا پاکستان میں 35% نشستیں خواتین کی رکھی گئی اسمبلیوں میں, کسی اور ملک میں نہیں. تاکہ خاندان کا ادارہ تباد کرو, عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو, 10,000 عورتیں گھروں سے باہر نکل رہی اسمبلیوں کے اندر بیٹھ رہی ہیں. بقول شیخ رشید کی ہماری اسمبلیاں آپ کلر فل ہو گئی ہیں. نمبر دو, انہوں نے یہ جو چینلز کے ذریعے سے فحاشی کا طوفان آیا ہے وہ آپ سب, جس طرح کے سائن بورڈ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اس سے پہلے نہیں تھے, کیسے کیسے بہودہ مناظر تصویریں ہو رہی ہیں. اس کے بعد این جی اوز کے ذریعے سے جو گندگی پھیلا رہے ہیں, کتنے ہمارے ہاں اس وقت لوگ ہیں کہ جن کو حکومت نے گرفتار کیا, ایجنسیوں نے, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. این جی اوز ان کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتے, لیکن اگر ایک لڑکی گھر سے باہر جائے پسند کی شادی کر لے تو این جی اوز ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد اس کو میڈیا میں کوریج دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کو تحفظ کر کے ان کو پاکستان سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ اس قسم کے کاموں کی پوری حوصلہ افزائی. یا ابھی ہم سالانہ اقوام ایسے تنظیم اسلامی کے دمائے صاحب نے کہا کشمیر سے جو آئے ہوئے تھے کہ ہم پر دو زلزلے آئے تھے, ایک زلزلہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس سے ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی جانیں چلی گئی, ایک زلزلہ ہم پر این جی اوز کے ذریعے سے آیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے کہ سارے امدادی کام خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے سے, میں نے بڑے بڑے تنخواہیں دے کر, اور پھر اس سے جو معاشرے میں نوجوان جو خراب ہوتے ہیں آپ کے علم میں, یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اب یہ جو آرڈیننس انہوں نے منظور کیا ہے تو یہ بھی اصل میں فروغ بے حیائی آرڈیننس ہے. یہ چاہ رہے ہیں ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ میں نے بھی آپ کو جو آیتیں سنائی ہیں وہ دونوں کا ترجمہ سن لیجیے. سورہ نور کی آیت نمبر 19 یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی کی اشاعت ہو. یہ اہل ایمان کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو ایک آدمی پہلے ایمان سے محروم ہے, گویا وہ ہے بے حیا, لیکن جو ایمان لے آیا گویا وہ بے حیائی سے بچ گیا, اس کے پاس اب حیا کی پونجی بھی ہے. اب جو لوگ اس کی پونجی بھی لوٹنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے, لہو عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. تو یہ جو ہے وہ, اور معاف کیجیے گا کہ اس میں قصور صرف حکومت سے نہیں ہمارا اپنا بھی ہے, اس لیے کہ اہل ایمان میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے تو اس میں ہم سب شریک ہیں اللہ ماشاء اللہ. ابھی نظائے خلافت میں رمضان کے دوران ایک مضمون آیا تھا شمار نمبر 37 میں ایک خاتون کا, اور بہت ہی لگتا ہے کہ درد کے ساتھ اس بندی نے یہ مضمون لکھا. ایک حدیث کی وضاحت کی انہوں نے, حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تین افراد روز قیامت اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے, ان میں سے ایک کا ذکر آتا ہے کہ دیوس ہوگا. دیوس کی وضاحت کیا ہے؟ دیوس وہ شخص ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میری بھائی اور بہنیں, میری بیٹیاں, میری بیوی وہ کسی غیر مرد سے جذبی لے رہی ہے, اس سے کوئی شرم نہیں آتا, وہ ان کے ساتھ میل جول کر رہی ہے, ان کے ساتھ وہ بیٹھ رہی ہے, اس سے کوئی اس کے حوالے سے غیرت نہیں آتا. وہ خاتون نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہم یہ ریوسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور اس میں نامحرم مردوں میں عورتیں دلچسپی لے رہی ہیں, ہیرو وہ سب کو محبوب ہوتا ہے, جو بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیرو کو تو بنایا جاتا ہے کہ وہ سب کا محبوب ہوتا ہے, ولن ڈائریکٹر کچھ میں نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر بعض اوقات آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بڑا صاف ستھرا ہے, آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. کون سا ڈرامہ صاف ستھرا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے ڈرامہ ہے جھوٹ بکواس, اور اس کے بعد پھر اس ڈرامے کے اندر جو خرافات ہو رہی ہوتی ہے, ایک تو پیار محبت کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے, ایک آدمی باپ بنا ہوا ہے کسی عورت کا, وہ اس کا باپ نہیں ہے اور باپ بن کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, اس کو سینے کے ساتھ لگا رہی میری بیٹی, اس کا شوہر بنا ہوا بھائی بنا ہوا ہے, تو یہ سارے کے سارے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نامحرم کو تمہارا ہاتھ چھو جائے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دی جائے, اتنا بڑا گناہ ہے. سارا ہو رہا ہے کرکٹ کے میچ مل کر دیکھ رہے ہیں اور کھلاڑیوں کی تاریخیں مائیں بہنیں کر رہے ہیں, اب یہ آ کے یہ خوب چوک کے چھکے لگاتا ہے اور یہ اچھی بیٹنگ کرتا ہے, یہ اچھی بالنگ کرتا ہے, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو غلط آؤٹ دے دیا, یہ تو بڑا اچھا کر رہا تھا, یہ تو اشارہ پر غیرت ختم ہوتی ہے. دوسری مثال انہوں نے دی ہے مخلوط محفلوں, اپنے ساتھ مخلوط محفلوں میں عورتوں کو لے جاتے ہیں, خاص طور پر شادی بیاہ کے محفلوں میں, اور وہاں پر اب وہ خاتون میں نے لگتا ہے کہ بہت ہی جلی کٹی, انہوں نے کہا کہ مووی میکر لفنگا آ جاتا ہے ان کی مووی بنانے کے لیے اور اکیلا نہیں آتا, خاتون کے الفاظ ہیں, اپنے ساتھ چار پانچ بدماشوں کو بھی لے کر آتا ہے اور وہ الٹے سیدھے ہو کر نیچے بیٹھ کر اوپر ہو کر اور ہر اینگل سے ہماری ماں اور بہنوں کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں اس مووی کو اپنا ایڈٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی شرم نہیں, کوئی ڈر. گاڑی میں اپنے ساتھ بے پردہ بیوی کو بٹھایا ہوا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس نظر سے, پہلی بات ہے کہ ایک اللہ نے کشش تو رکھی ہے لیکن کوئی شرم غیرت نہیں ہے کہ میں کس چیز کی نمائش کر رہا ہوں. بہر یہ ہے کہ یہ حرکتیں ہیں جو کہ خود ہماری اپنے بھی قصور ہے, تو ارکان اسمبلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے, ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے, تو یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا موقع ہے, دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ بڑا ہوگا, بلا عذاب الآخرت اکبر, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, آیت کے آخر میں آتا ہے اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اور جو زنا کے بارے میں نے بھی آپ کو آیت سنائی تھی کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کچھ لوگ زنا کریں تو ان پر کھلی گئے کا انتخاب کرے تو ان پر اپنوں میں سے چار دبا چڑھا, یہ آیت نمبر 15 کی سورہ نساء کی, اس سے جسٹ پہلے آیت نمبر 14 ہے, اس کے الفاظ کیا ہے, فرمایا کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ, اس اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا, يُدْخِلْهُ نَارًا, اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں, خالدًا فیہا, اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا, وَلَهُ الْعَذَابُ الْمُهِينُ, اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. تو یہ اسمبلی کی ممبری بھی چند روز کی ہے, سینٹ کی ممبری بھی چند روز کی ہے, صدارت بھی تمہاری چند روز کی ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے کہ وہ اس حوالے سے غلط کام نہ کرے. پھر ایک دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ایجنڈا ہے مغرب کا, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اور وہ ہے کہ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں جو تیل ہے اور جو بھی معدنیات ذخائر ہیں, ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر نگاہ ہے امریکہ کی, اور سب سے محفوظ رستہ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسطی ایشیا کی ریاستوں سے براستہ افغانستان اور بلوچستان اور پھر گوادر اور کراچی, یہاں کے پورٹس کو استعمال کیا جائے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں یہ ان کے لیے پوری طرح سہولت ہو اس اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, یہاں پر وہ اس کام کے لیے آنا چاہتے ہیں. بلوچستان کی زمین بھی بڑی زرخیز ہے اور افغانستان بھی اور اس کے بعد یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی, اس لیے ڈیموکریٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی سے کہ عراق سے نکلو, افغانستان سے نکلنے کی بات نہیں کر رہے, افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح ہمیں ڈومینیشن حاصل ہو, طالبان کو انہوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر تم ہماری بات مان لو تو ہم تم پر سونے کی بارش کر دیں گے اور اگر نہیں مانتے تو بموں کی بارش کریں گے، لیکن بہرحال ہمیں یہ خطہ چاہیے۔ اب وہ طالبان ان کی غیرت ایمانی یہ تھی کہ انہوں نے بموں کی بارش قبول کرتے سونے کی بارش قبول نہیں کی، جیسے اقبال نے کہا ان کے بارے میں کہ افغانیوں کی غیرت دیتا ہے یہ خلاف ملا کو اس کے بہت امن سے نکال دو۔ وہ جو ملا عمر یا ملا ہے اس نے بات نہیں مانی، لہٰذا ابھی بھی وہ کباب محفوظ بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری حکومت پوری طرح امریکہ کے ایک مقاصد میں شریک دار ہے۔ اور یہ جو کراچی میں ڈیولپمنٹ آپ اتنی دیکھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ عوام کے بہتری کے لیے ان کو بڑے خیالات آ رہے ہیں، تاکہ یہاں پر ٹریولنگ کے حوالے سے بڑی سہولتیں ہو جائیں، یہ فلائی اوور بن جائیں، یہ لیاری ایکسپریس وے بن جائے، یہ ساری، تاکہ یہ علاقہ اب بہت بڑا ایک مرکز بننا ہے تجارت کے حوالے سے۔ کراچی، پھر گوادر پورٹ کو اتنا ڈیولپ کیا جا رہا ہے، پھر ایکسپریس وے، موٹر وے بن رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو رابطے بحال ہو رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو پبلک کے لیے، یہ بسوں کے روٹس اور ٹرین کے روٹس، اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر ایکسپریس کے ساتھ ساتھ وہاں پر گڈس ٹرینیں بھی چلیں گی، تو اصل میں سارے کا سارا اس علاقے کو تجارت کے حوالے سے ایک ذریعہ بنانا ہے۔ اور پاکستان افغانستان اگر بات مان لیں امریکہ کی، تو ان کے لیے صرف راہداری دینے کی وجہ سے ہی بہت بڑی انکم کا ذریعہ بن جائے، یعنی چنگی اتنی ملے گی کیش ہو جائے گا۔ تو ہماری حکومت کو اسی خطوط پر سوچ رہی ہے، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ اس حوالے سے پھر یہاں پر ایک سیکس فری ماحول بھی ہو، جب وہ یہاں پر آئیں تو انہیں عیاشی کرنے کا بھی پورا موقع ہو۔ اور یہ جو کراچی کے جزیرے دیے جا رہے ہیں بظاہر سامنے عرب کمپنیاں، حقیقت میں ایجنٹ ہیں ان کے، تو مقصود اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر عیاشی کیسے بھی قائم کرتے ہیں، تو کوئی رکاوٹ اس حوالے سے نہ ہو، ان کو بحیا کر دو، اور اگر کوئی قانون بحائی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اس کو بھی تبدیل کر دو۔ تو یہ مقاصد ہیں کہ جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، تو تجارت کو تو خوب فروغ پا جائے گی لیکن دین اور ایمان کو رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں مقاصد ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ آخر میں اس کتاب کے میں لکھا ہوا ہے کہ علماء اکرام نے حکومت کو سفارشات دی تھی، ایک تو دی تھی حدود آرڈیننس کے حوالے سے کہ حدود قوانین کو بالا تر کیا جائے، اور زنا بالجبر کی سزا بھی حد کے مطابق ہو اور زنا بالرضا کی بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ چھ مشورے دیے تھے حکومت کو کہ اگر آپ نے واقعتاً خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو یہ وہ ایریاز ہیں کہ جن میں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے قانون سازی کیجیے۔ وراثت کے حوالے سے کہ وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بھائی نہیں دیتے بہنوں کو حصہ، کوئی بہن مانگتی بھی ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے گھر پہ چلی گئی ہے، خوش بھی اپنے گھر میں خوشحال بھی ہے، پھر بھائی کو حصہ مانگتی ہے۔ قرآن پاک کے حکم کی طریق خلاف ورزی، اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو اس میں خواتین کے حقوق اس طرح بیان ہو رہے ہیں، اس میں ذکر ہے کہ عورتوں کو چاہے وراثت کم ہو یا زیادہ ہو لیکن اس میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ تو قرآن سے شادی کیوں کی جاتی ہے کہ بہن کے نام حصہ ہے وراثت میں سے کچھ زمین، والد صاحب کی زمین سے اس کو حصہ ملا ہے، اگر شادی کر دیں گے تو یہ چلی جائے گی دوسری فیملی میں، وہ زمین وہاں چلی جائے گی، لہذا اس کی شادی مت کرو، اور اس کے بعد ہوگا کیا ہے، ہم نے تمہاری شادی قرآن سے کر دی، اب زندگی بھر تم قرآن پڑھتے رہو، اس سے محبت کرو، اور تمہاری کتنی اچھی پاکیزہ زندگی ہے کہ تم قرآن کے ساتھ رہ رہی ہو، اللہ نتا رحمت علیہ راج۔ اصل میں تو وراثت کے حوالے سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ پھر نمبر دو، یہ جو بٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے، یہ اصل میں مہر بچانے کے لیے ہوتی ہے، ایک مہر لڑکی کا حق ہے، تم شادی کر لو میری بہن سے، میں شادی کر لوں تمہاری بہن سے، تم مہر دو میں مہر دوں، تو ظلم، یہ مہر جو ہے یہ لڑکی کا حق ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات مہر لے لیتے ہیں کون، والدین، والد کا حق نہیں ہے مہر لینا، لڑکی کا حق ہے، قانون سازی ہو کے مہر لڑکی کو ہی ملے گا۔ پھر عورتوں کی خرید و فروخت آج بھی جاری ہے، اور اغوا کیا اور اس کے بعد ضرور بیچ دیا، اس کو بھی قانونی طور پہ جرم قرار دیا جائے۔ آخرا بالغہ خاتون کی مرضی کے بغیر اگر اس کی شادی کی جا رہی ہے تو غلط ہے، اس کو بھی قانونی جرم قرار دیا جائے۔ پھر تین طلاق کے بیس وقت دے دینا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ طلاق کی بدعت ہے, اس کو بھی جرم قرار دیا جائے. علماء کرام نے کہا کہ جو وثیقہ نویس جو نوٹری پبلک اس کی دستاویز بنا اس کو شریک جرم قرار دیا جائے اور اس کے اوپر بھی سزا دی جائے. جیسے حضرت عمر کے دور میں ایک ساتھ تین طلاقیں دینے والے کو برسراب کوڑے مارے جاتے ہیں تو کوڑوں کی سزا اس کے حوالے سے بھی طے کی جائے. ایک بات جو کہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ میں نے شامل کر دی ہے, جو اس کا روایت طریقہ ہے وہ جو بننے کی رسم, یہ بننے کی رسم کیا ہوگی کہ ایک آدمی نے کسی برادری کے آدمی کو قتل کر دیا, اب اس کے بعد اصل تو یہ ہے کہ آیا تو وہ بھی بدلے میں قتل کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی راضی نامہ ہو جائے اور وہ ڈر رہے ہوں گے جن کے آدمی جو قاتل کے برادری ڈر رہی ہے کبھی ہمارا آدمی مارے گے بدلے کس کو مار دیں گے, تو وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ بھائی راضی نامہ کر لو اور غلطی ہوئی ہے ہمارے آدمی نے تمہارے آدمی کو مار دیا. تو راضی نامہ کیسے ہوتا ہے کہ تم اپنے خاندان میں سے اتنی لڑکیوں کا رشتہ ہمارے خاندان میں دو گے, ہماری مرضی سے ہوگا کہ ہم اس سے جائیں. تو بڑی بڑی عمر کے آدمی بچیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں, جو قاتل کا ہے قاتل کو سزا ملنی چاہیے, سزا دے دیتے ہیں بچیوں کو. اور واقعات آ رہے ہیں کہ جی یہ وہ 13 سال کی بچی کی شادی 55 سال کے آدمی سے ہو گئے, 60 سال کے آدمی سے ہو گئے, یہ بننے کی رسم ہے ہمارے ملک میں. یہ سارے یہ اصل میں کیا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے. جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جی فلاں آدمی کو سزا دینی ہے, لہٰذا اجتماعی آبرو ریزی کی جائے گی اس کی بہن کے ساتھ مار, جیسے مختار بی بی کا واقعہ ہوا. تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی ماورائے عدالت قتل کرتا ہے, غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے, کاروباری کا معاملہ ہوتا ہے, تو پھر اس پر بھی سزا دی جائے, بسریات سزا دی جائے, تاکہ یہ ماورائے عدالت قتل جائے اس کا سلسلہ بھی رکے. مطلب تو یہ کام ہے جو کرنے والے ہیں. کارن یہ ہے کہ آج کے گفتگو کا اصل مقصد تھا آپ کو بھی آگاہ کیا جائے کہ اس بل کے ذریعے سے ہوا کیا ہے. اور اس میں اب ایک تو یہ ہے کہ یہ اسی مضمون پر انشاءاللہ میری گفتگو اس مرتبہ ہوگی قرآن کلب کے پروگرام میں بھی. قرآن کلب کا پروگرام ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو. قرآن کلب سے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیڈیم کے بالکل پاس ہی ہے, اگر آپ آئیں اگر اسکوائر کی طرف سے تو اسٹیڈیم سے پہلے جو سڑک اندر جا رہی ہے وہیں پر کونے میں قرآن کلب ہے. تو اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ کوشش کیجیے کہ وہاں پر اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں, تاکہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں کریں, باقی جو ہے وہ کوشش ہمارے اختیار میں. ہمارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے. اس موضوع پر ہم کتاب کیا یہ ہم نے اس لوگوں کے تعاون سے 13,000 کی میرے سب چھپوایا ہے, بلکہ کچھ اور بھی الحمد للہ چھپ رہا ہے. اگر آپ بھی اس میں کوئی تعاون کرنا چاہیں تو منظور صاحب کو بتا دیں, تو اس کی کاسٹ آ رہی ہے 2,500 روپے ایک کتاب کے. تو اگر آپ بھی کچھ چھپوانا چاہیں چھپا کر لے لیجیے, خود تقسیم کر دیجیے, ہم تقسیم کر دیں گے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے کو اور بڑی تعداد کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے. اس موضوع پر میں نے کیسٹ بھی ریکارڈ کرایا, تقریب 1 گھنٹے کے اندر ہی کوشش کی کہ پوری ہو جائے. اس کا کیسٹ بھی آپ اگر آرڈر دیں گے تو آپ کو ایک نام منگوا دیا جائے گا, وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائیے. کارن یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے اویئرنیس کو بڑھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کرے اگر علماء اکرام اس حوالے سے کسی تحریک کو اٹھا دیں تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, یعنی تاکہ قیامت کے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو حافظون لحدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اختیار کو ہدایت دے تو یہ غلط کام جو کیا ہے اس پر توبہ کر کے اس دل کو منسوخ کریں. اب اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو میں حاضر ہوں, 1 بجنے میں ابھی 15 منٹ ہیں. قرآن کلب کا پروگرام ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے دن کے 11 بجے. تو ابھی جو 3 دسمبر کو سنڈے آ رہا ہے, یہ پہلا سنڈے انشاءاللہ اس میں یہ پروگرام ہوگا. یہ کتاب کے کچھ یہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ اگر اور لینا چاہیں تو لے کر آپ بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. چھوٹے